السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا رہا ویکینڈ؟ آن لائن کا سب ساتھی خیریت سے؟ الحمدللہ. تھوڑا ایکو کم کریں پیچھے سے جو آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں وہ ریکارڈنگ میں تھا. جی الحمدللہ. پھر شروع کریں اپنا سبق. تیار ہے؟ جسمانی روحانی قلبی ہر طور پر ایموشنل موسم کی شدت گرمی سردی سب سے زیادہ ہر چیز کو جب ایون کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنا دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ یاسین شروع ہو چکی. چند باتیں پچھلے حصے سے لے کر ہم 23 پارے کے شروع سے شروع کریں گے. چونکہ مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے اس سبق کے اندر بھی تو تھوڑی سی بات پیچھے سے ہوگی. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ میں سے کسی کا؟ جی یاسین کے ناموں کے سلسلے میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ مفسرین نے نام دیے ہیں محدثین نے نہیں. کیا محدثین زیادہ مسند ہیں اور مفسرین کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, کوئی بھی کسی کے تقابل میں نہیں ہے. جو حدیث پہ زیادہ غور کرتے ہیں, حدیثیں جمع کرنے والے, حدیث کی شروحات لکھنے والے, ان کو محدثین کہتے ہیں. جو تفسیر کے میدان میں چلے گئے, جنہوں نے قرآن کو اور زیادہ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھا اور اس میں سے جو مفسرین تھے یا کہہ لیجئے اسلاف کے اقوال تھے ان کو مفسر کہتے ہیں. تو دونوں کا ایک دوسرے سے تقابل نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ بس ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. جیسے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیکل کی اصطلاح میں کوئی ای این ٹی ہوتا ہے جو آنکھ کان اور ناک کا علاج کرتا ہے, اسی طرح کوئی مطلب ڈینٹسٹ ہوتا ہے جو دانتوں کا کام کرتا ہے. فرق اتنا ہے. ایک چھوٹی سی بات پوچھ سکتے ہیں, یہ بیچ میں گیپ کیوں ہے آج؟ یہ اس پہل نہیں, اس ٹیبل کے پیچھے بھی دوسرے ٹیبل کے کوئی ریزن ہے؟ تو میرے ان ساتھیوں کو آپ نے دور کیوں کیا ہوا ہے؟ دو لوگ مل کے ٹیبل, آپ لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ میرا دل ہے آپ لوگ آگے آ جائیں. ایسے ہی دو لوگ آپ لوگ مل کے آگے کر جی, اس کو جوڑ لیجئے. اور کوئی اور جگہ آپ کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اب آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا چلے سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں. چلیے جی, آیتوں پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ. اس سبق میں ہم دیکھیں گے عبادت سے کیا مراد ہے اور عبادت کس کی جائے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اظہار ایمان میں شامل ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اظہار کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر اسی طرح شروط لا الہ, وہ کیا شرائط یا کنڈیشنز ہیں جو لازم ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا والے ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر افزائی کیسے فرماتے ہیں. پھر اصل مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے, اس کا بھی نمونہ ہم دیکھیں گے سبق میں. برزخ میں کیا معاملہ ہوتا ہے اس کی طرف تھوڑی سی بات ہے. اور شہادت کا ایک خوبصورت کانسیپٹ, عموماً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جا کے تلوار پکڑتا ہے تو شہید کر دیا جاتا ہے. آج اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یقیناً اس کو سمجھ جائیں گے کہ شہید اللہ کی بات کہتے ہوئے لوگوں کی دشمنی کا شکار ہونے والا بھی ہو سکتا ہے. پھر اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان میں جو بنیادی ریزن آف کانفلکٹ تھی, یعنی اصل وجہ جس کی وجہ سے مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا, توحید, آخرت اور اسی طرح سے دوبارہ اٹھ جانے کے تصور کے اندر کچھ اور چیزیں تھیں, ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں. توحید کی نشانیوں سے بھرا ہوا سبق ہے. انشاءاللہ ہم اس میں کوئی سائنٹیفک فگرز بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہمارے دل پکار اٹھیں گے کہ اللہ اکبر, اتنی بڑی کائنات کو بنانے چلانے, اس کا نظام صحیح رکھنے اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے والی ذات خود کتنی بڑی ذات ہوگی. اور اسی طرح سے پھر کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ پھر کیا کرتے ہیں اور اس وقت ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورت یاسین کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے. لوگ اس کو بہت ہی پیار سے پڑھتے ہیں اور پیار کرنا بھی چاہیے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن جب اس کے الفاظ کی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ ایسی ہے کہ جیسے آپ پھیکی چائے پیتے ہیں. آئیے آیتوں کو ساتھ لیں گے, لیکن میں شروع کروں گی آیتیں کچھ, لیکن ہم پیچھے والے سبق کی جو آخری چند آیتیں ہیں اس کو اس میں لیں گے کیونکہ اس کا مضمون وہاں سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 22 سورۃ یاسین, 23 پارے کی پہلی آیت ہے. وما لیا, اور کیا ہے مجھ کو, یعنی یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے, وما لیا اور کیا ہے مجھ کو, یعنی مطلب یہ کہ کیوں نہ میں ایسا کروں, کوئی ایسی ریزن ہے کہ میں یہ کام نہ کروں, کیا لا عبدو میں عبادت نہ کروں, یعنی مجھے کیا ہو گیا, کوئی ریزن ہی نہیں مجھے سمجھ آتی عبادت نہ کرنے کی. یہ سٹائل ہے کس کی عبادت, الذی فطرنی, وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا. پہلا حساب اس کا کیا کہ اس نے مجھے پیدا کیا, اور اب دوسرا میرا مقام کیا ہے کہ وہ الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. پھر دوسرا جملہ تبلیغ کا, اتخذ من دونہ آلہا, کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں, حقیقی معبود کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی پوجا شروع کر دوں, جبکہ ان یریدنی الرحمن بضر, اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے, فلا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی, اور ولا ينقذون, اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. اور اگر تمہیں خوش کرنے کے لیے میں اس حقیقی خدا کو چھوڑ کر, فاطر السماوات والارض کو چھوڑ کر تمہارے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کو مان لیا تو میرا حال کیا ہوگا, انی اذا لفی دلال مبین, انی بے شک میں اذن تب تو ایٹ دیٹ مومنٹ لفی البتہ ہوں گا دلال مبین, کھلی گمراہی میں, میں تو کھلی گمراہی میں آ جاؤں گا, تو لہذا میرا فیصلہ سن لو, انی آمنت بربکم, بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر. نوٹ کیجئے گا پیچھے بھی دیکھیے, اپنے عبادت کرنے کی بات ہی, لا عبدو الذی فطرنی, پیدائش میں اپنی طرف توجہ دلائی, اور لوٹنے کی بات میں مخالفین کو بھی شامل کر لیا کہ صرف مجھے نہیں جانا تو جان تم بھی جاؤ گے. یہ بہت اس میں خوبصورت نقطہ ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. پھر ادھر بھی وہی دیکھیے, جب گمراہی کی بات ہے تو انی بے شک میں بھٹک جاؤں گا, ایمان لانے کی بات ہے تو میں ایمان لایا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ، تم بیچ سے نکل جاؤ. لیکن جب بات ہوئی بربکم، تمہارا بھی رب ہے، شعور کو بیدار کرنے والے جملے، لہذا فاسمعونی، بس میری یہ بات سن لو. پچھلے سبق کے آغاز میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، ان کو جھٹلا دیا لوگوں نے، پھر تیسرا رسول بھی آ گیا، اس کی بھی نہ مانی. تو وہ لوگ جو رسولوں کی زبان سے پیغام ہدایت کو سن کر نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ایک عام درجے کے انسان کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. عمل کی باتوں میں آج کی پہلی بات نوٹ کر لیں کہ کبھی اس کمپلیکس میں نہ رہا کریں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی لوگ نہیں سنتے تو میری کون سنے گا. اگر یہ کمپلیکس اس شخص کو ہوتا تو یہ کبھی نبیوں کے ہوتے ہوئے اپنی بات نہ کرتا، یہ کہہ دیتا کہ میری کس نے سننی ہے. بہت سارے لوگ اسٹوڈینٹس خاص طور پہ جب قرآن کے سفر کے بعد نور اللہ نور میں آتے ہیں اور ان کو موقع دیا جاتا ہے آپ بھی بات کریں، کہتے ہیں جی ہماری کس نے سننی ہے، اور ہمیں کیا کہنا آتا ہے. دیکھیے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، ہم تو اپنے لیے کام کریں گے نا. تو لہٰذا یہ احساس محرومی انسان کو پھر آگے بڑھنے نہیں دیتا. نہ احساس برتری ہونا چاہیے کہ سب بیٹھے ہیں اور آپ بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، اور نہ احساس محرومی ہونا چاہیے. مجھے یہاں حضرت ابن مسعود کی، ابن عمر کی مثال یاد آ رہی ہے جو ہم نے سورۃ ابراہیم کی آیت 13 ہے یا 26، آئی تھنک آیت نمبر 26 میں، کہ جس میں اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جو جس کے پتے کبھی نہیں گرتے. تو آپ کو پتا تھا لیکن وہاں جھجک گئے اور آپ نے کہا کہ ابا مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور، میرے بھی ذہن میں یہی آیا تھا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ وہاں آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ماں بات کیوں کروں. تو عمر فاروق نے کیا کہا کہ بیٹا اگر تم وہاں یہ بتا دیتے تو مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے تم پیارے ہو جاتے. تو یہاں بھی یہ بات دیکھ لیجئے کہ اس شخص کو کوئی احساس محرومی نہیں تھا، اس لیے اس نے اس بات کو پیش کر دیا. دوسری بات دیکھیے کہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے اسے، اور وہ کیا ہے کہ جس انسان کو اپنے رب کے بارے میں صحیح معرفت ہوگی نا، وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا. اس سے اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور عقیدے کا برملا اظہار کرنا اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ، یعنی اگر ہمیں کوئی پوچھے نا بتاؤ ایمان کیا ہوتا ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس کی تفصیل یا اس کی تعریف بھی نہیں بتا سکتے. میں نے بہت جگہ پوچھی ہے جب بھی ایمان کے بارے میں درس ہوئے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی عقیدہ کہتا ہے، کوئی ایمان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی توحید کہتا ہے. حالانکہ لکھ لیجئے، یہ موقع ہے جدھر ہمیں خاموش نہیں رہا بلکہ بولا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ بولوں. تو ایمان کے تین درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تصدیق بالقلب، انسان کا دل ایمان لاتا ہے. جب بھی کوئی اسلام کی طرف انٹرسٹڈ شخص مسجدوں میں آتا ہے یا کسی دعوی آرگنائزیشن، یا آپ کے پاس کوئی آپ کی نیبرز میں سے آتی ہے کہ مجھے اسلام کی کوئی بات بتاؤ، تو دل میں ہوتا ہے کہ اسلام سچا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے. بہرحال پہلے دل کی سچائی، اور اس سے پہلے یعنی بہت سارے مرحلے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسلام دل میں آتا ہے. پھر دوسرا تھا اقرار باللسان، زبان پہ اقرار ہونا. یہ وہ مرحلہ جس کو میں اور آپ مسجد میں جا کر کسی کا شہادہ دینا کہتے ہیں. یہ وہی ہے جو میرے اور آپ کی پیدا ہونے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد اللہ محمد رسول اللہ اس صورت میں کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ زبان پہ اظہار. یہاں جو یہ شخص کہہ رہا ہے نا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، یہ دوسرا درجہ ہے. کیونکہ عقیدہ رکھنا اور بات ہے اور اس کا اظہار کرنا اور بات ہے. کچھ چھپا کر ایمان نہیں لا سکتا، ہاں دل میں رکھا ہوا ہے. پھر تو لوگ آپ کو پتا ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ کہتے ہیں شیطان بھی ایمان لاتا ہے، وہ بھی مومن ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ رب بھی انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک جب کہ اٹھائے جائیں گے. وہ کہتے فرعون بھی ایمان لاتا تھا، وہ بھی کہہ چکا تھا کہ انی آمنت بربی موسیٰ و ہارون. ان کے خیال میں تو ابو جہل بھی مومن ہے اور عبداللہ بن ابی بھی ہے. تو یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کا اظہار کرنا پڑتا. جب تک کوئی کہ میں دل سے تو مسلمان ہوں، کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی، تو آپ اس کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے. پھر تیسرا اس کا درجہ ہوتا ہے ایمان کا، عمل بالجوارح، اپنے لمس سے، اپنی فائیو سینسز سے اس عقیدے کا اظہار کرنا، اس پہ عمل کرنا. پھر آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ دیکھنے کو کہتا ہے، کان وہ سنے جس کے سننے کی بات ہے. تو یہاں اس شخص نے اپنے عقیدے کا برملا اظہار کیا. بہت سارے لوگ دل میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں. اب یہاں عقیدے سے صرف اللہ کی ذات نہیں ہے، لائف سٹائل ہے. صاف پتا ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے، معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہوتے ہیں، گونگے شیطان بن جاتے ہیں. لوگ برا مان جائیں گے، محفل کا رنگ خراب ہو جائے گا، میں کیوں کون سے چپکے سے بیٹھ رہا ہوں. حتیٰ کہ میں نے دیکھا لوگ محفلوں میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ کیا اب لوگ کہیں گے یہ نماز پڑھتی ہے. تو ہم نے کہاں یہ اقرار کرنا تھا کہ ہم یہ کر سکیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے چنا تھا. کچھ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ مجبور کل ہوتے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ نے مجبور کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہنی ہے، اور وہ اپنی خوشی سے اس مجبوری کو قبول کرتے ہیں. عام لوگ کا کس حد تک دعویٰ میں جاتے ہیں، کہاں جا کے بات کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں اس کیفیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی لازمی نہیں، یعنی اگر کوئی نہ کوئی بات کرے کہیں جا کے تو اس کا سزر ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے لیے نہیں، وہاں اور بھی لوگ تھے وہ کر لیتے. مثال ہے فرض کفایہ جس کو کہتے ہیں. لیکن اس شخص نے اس بات کو اپنے اوپر لیا. یہاں سے اسی لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم دیکھو. اور یہاں اصل میں یہ ساری جو مثالیں اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیت نمبر 12 کی ڈسکرپشن ہے کہ ما قدم جا کیا پیچھے چھوڑا. اس شخص کے ایمان کے وہ اثرات پیدا ہوئے کہ اللہ نے دنیا کی سب سے سچی اور آخری کتاب میں اس کا ذکر پیش کر دیا. کون تھا، کیسے تھا، نام تو نہیں لیا. اب تھوڑا سا پیچھے کی آیتوں کو گو تھرو کرتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ انطاکیہ ہے، شام کا شہر ہے، کوئی کہتا ہے ترکی کا شہر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا وہ کون تھا، کس علاقے سے تھا، کس دور میں. وجہ کیا ہے کہ پھر اس پہ توجہ بڑھ جاتی، کدھر کا تھا، کس علاقے کا تھا، اور جو اس میں تھیم تھا نا استقامت، وہ ختم ہو جاتا. تو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ مثال اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ بس لوگ میسج پہ بات کریں. زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے تھے جن کو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اور ایک علاقہ ہے خاص، اس میں ساری ڈیٹیلز کو سکپ کر دوں گی تاکہ آپ بھی پیغام پر ہی رکھیں. لیکن بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یا اس کے قریب کے دور کا کوئی وقت ہے، اور یہ گئے اور وہاں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہی پیش کیے گئے. دوسری بات دیکھیے کہ جب اس شخص نے یہ دعوت پیش کی، اب پچھلے آیتوں پہ آپ کی نظر ہوگی تو پھر آپ میری یہ باتوں کو کہ جو چھوٹے چھوٹے اندر سے کچھ پوائنٹ ہے جو ہم ان پہ نہیں کر سکے تھے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تاکہ آج ہم اس پورے تھیم کو سمجھ سکیں کہ آج کے دور میں مجھے اور آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ کیسے بننا ہے. دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کرو ان کے لیے ایک مثال اس بستی کی جس کے پاس بھیجے ہوئے آئے تھے. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، انہوں نے ان دو کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے ان کو طاقت دی تیسرے کے ساتھ، بس انہوں نے کام تمہارے پاس بھیجے میں آئے. تین رسول تھے. یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں، جس نے ایک رسول کی نہیں مانی نا، اس نے تین کی بھی نہیں ماننی، اور اس نے 313 کی بھی نہیں ماننی. جس نے ماننی ہے اس نے عام انسان کی زبان سے بھی حق حق کی بات سن کے مان جانی ہے، اور جس نے نہیں ماننی اس نے بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے فقیر اور مفتی کے نام سے سن کر بھی نہیں ماننی. لہذا انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا. سب نے آ کر کیا کہا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں نا آیت نمبر 15 سے لے کر پارے کے اند تک، تو تین اعتراض بڑے بڑے اس قوم نے نبیوں کے اوپر لگائے تھے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ لوگ پیغام پر نظر نہیں رکھتے، پیغام دینے والے کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، اسی لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. کہ جو پیغام کی طرف بلا رہے ہیں وہ خود کیسے ہیں، ان کے رویے کے ہیں، وہ کسی کو فیورٹزم دیتے ہیں، وہ کسی کی سائڈ لیتے ہیں، وہ رول کو فالو کرتے ہیں، وہ کیسے. تو پیغام پیچھے رہ گیا، لوگ رہ گئے. پہلا پیغام دیکھیے، بمان تم اللہ بشر مثلنا. یہ بھی ایک عجیب الٹی مت ہے. کہتے تھے کہ یعنی بشریت اور نبوت یہ ہر دور میں ڈسپیوٹیڈ چیزیں رہی. پہلا ان کا گلہ کیا تھا کہ بھئی دیکھو تم انسان کیسے ہو سکتے ہو، تم تو عام انسان ہو. اور یہی کفار مکہ کو سخت خیال تھا کہ اللہ کے نبی رسول نہیں کیونکہ عام انسان ہے، کیونکہ پچھلے 40 سال سے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے، کھاتے پیتے تجارت کرتے. جسے آج لوگ دینداروں کو ایک بڑی مافوق الفطرت چیز سمجھنا چاہتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ سوتے ہیں، ان کی زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ضروریات ہوں، یہ بھی شاپنگ کے لیے جائیں اور یہ بھی کھانے کھائیں اور پکائیں. لہٰذا یہی چیزیں وہاں تھیں. اسی طرح آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام چند آیتوں کے نمبر صرف نوٹ کیجئے گا. سورۃ فرقان آیت نمبر 7 میں یہی کہا گیا، وقال ما حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی الاسواق ویمشی فی الاسواق، کہتے یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا، مراد یہ کہ تجارت کرتا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 3 میں آتا ہے، وسر النجوى الذین ظلموا، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ ایک شخص مگر تم ہی جیسا، تو کیا تم دیکھتے بوجھتے اس کے جادو میں آ رہے ہو. تو کفار مکہ کی یہ بات پیش کر کے اللہ نے یہاں حبیب کے واقعے سے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جہالت نئی نہیں ہے، ہر دور میں، یہ اب آپ کے لیے، ہر دور میں جب بھی کوئی نبی آیا نا تو قوموں نے ان کو جواب ہی دیا. صرف نمبر نوٹ کر لیجیے، سورۃ حضرت نوح سے لے کے آگے تک. حضرت نوح کو قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ سورۃ مومنون آیت 24، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ شخص اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بس تم پہ بڑائی چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، ان کو لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے. قوم عاد نے حضرت ہود کے بارے میں کہا، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 33 سے 34 دیکھ لیجئے، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون، یعنی یہ شخص کچھ نہیں ہے، بس ایک انسان ہے تم جیسا، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اب ہم دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہیں، مثال ہے، بات کے طور میں نبی تو نہیں ہے نا، لیکن لوگوں کا کیا خیال ہے، نیک لوگوں کے الگ سٹورز ہوں، ان کی ایک الگ دنیا ہو، اس کا نام تو ہیٹ ٹاؤن ہو، وہاں ہر چیز بڑی ایسی ہو پیور، اور وہ وہاں جائیں اور بس شاپنگ کر کے آ جائیں، اور ان کے لیے اس دنیا کے کاموں میں کیا، پھر شادی ہال ہو تو ان کے لیے الگ سے ایک ٹیبل لگی ہو، بڑے پروٹوکول سے لوگ ان کو الگ سے سرو کریں، دیٹس اٹ. لوگ یہی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نیک لوگ، دیندار لوگ یا انبیاء کرام اپنے دور کے ہماری عام زندگی میں آئیں، ہماری شادیوں میں بھی وہ آئیں، وہ ہماری پارٹیوں میں آئیں، ہماری گیٹ ٹوگیدرز میں آئیں، وہ ہمارے گھروں کے اندر رہنے سہنے میں آئیں، کیونکہ اس سے ان کو تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ان کو باہر رکھو، ان کو خوب عزت دو، نذرانے دو، چڑھاوے دو، ان کو جو دینا ہے دے دو، بس ان سے یہ کہہ دو کہ یہ ہماری زندگی میں دخل نہ دیا کریں. وہی سوچ اس میں تھی، وہی ادھر. حضرت سمود نے، سوری قوم سمود نے حضرت صالح کو کیا کہا؟ سورۃ قمر آیت 24 میں آتا ہے، اب بشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی پیروی کر لیں؟ اور یہی حالات قوموں کے ہوتے ہیں. سورۃ ابراہیم آیت 10 سے 11 میں بھی آتا ہے انبیاء کرام کی یہ بات ہے. اب جب قومیں یہ بات رکھتی ہیں تو اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اس کو آپ دیکھ لیجئے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 6 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا انہیں لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے گئے، مگر انہوں نے کہا کہ اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے، یعنی انسانوں سے ہم سیکھیں، ہمیں تو فرشتوں سے سیکھنا یہ مراد ہے. اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر گئے. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت 94 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وما من الناس یؤمن اذ جاءهم الهدی الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز نہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا. پھر اللہ کا فیصلہ بھی سن لیجئے، کیا لوگوں کی ان باتوں سے گھبرا کر اللہ نے رسولوں کو انسانوں میں سے چننا چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں. سورۃ الانبیاء آیت 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہاں ہم بشر کو بھیجتے ہیں، کرو کیا کرتے ہو. وارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وہی بھیجتے تھے. سورۃ فرقان آیت 20 میں آتا ہے، وارسلنا قبلك من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کھاتے بھی تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 95 میں آتا ہے، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتوں کو رسول بناتے. سیدھی سی بات ہے نا، انسانوں میں انسان نبی، فرشتوں میں فرشتہ نبی. پتہ نہیں کیوں لوگ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل نہیں ہیں. اصل بات جو میرے اور آپ کے لیے اس میں نکلتی ہے نا، وہ یہ ہے، یہ سب باتیں تو گزر گئی نا، ہم کہیں گے ہم ان کی باتیں کیوں بار بار کر رہے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے بڑھ کر نور کہتے ہیں. وجہ کہ ان کی بات ہے تم کہ ارے وہ کیا ہے, ہم تو انسان ہیں, وہ کوئی نیکی کر, ارے ان کی تو کیا بات ہے, وہ تو نور تھے. یعنی اصل سوچ پیچھے ایک ہی ہے. پچھلی صورت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ فاطر میں, اور یہاں بھی یہی ہے. رسول کے نقش قدم پہ چلنا مشکل لگتا ہے, اس کے لائف سٹائل کو, اس کی سنتوں کو ماننا برا لگتا ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رسولوں کو اگر انسان مان لیا نا تو پھر ان کی پیروی کرنی پڑے گی. ایک دفعہ ان کو انسان سے ہٹا کر کچھ بھی کر دو تاکہ یہ کہہ سکے کہ جو وہ کر چکے وہ تم کریں گے بھی نہیں, تو لہٰذا ایسی باتیں کر کے انہوں نے ان کو پیچھے کر دیا. تو بہرحال ہمارا اس میں افشر صدر اس بات پہ ہو جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. ہاں انسانوں میں اعلیٰ انسان تھے. آپ کے انسان جیسے آپ بشریت کے تحت جسمانی طور پہ دیکھیں, جس کو آج کی زبان میں اگر آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے جسم کو کھول کے دیکھتے, وہاں بھی ایک ہی دل تھا, دو پھپھڑے تھے, دو آپ کے گردے تھے. جو جسم کی انسانی ترکیب ہے وہ ان کی تھی. لکھ لیجیے اس جملے کو, فائدہ ہوگا آپ کو. فزیکلی جس کو آپ کہہ سکتے, جسمانی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم جیسے تھے, روحانی طور پہ آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا. بات واضح, اس کے اندر ان میں کچھ ڈفرنس بھی تھا. آپ سوتے تھے, آپ کی آنکھیں سوتی تھی, دل نہیں سوتا تھا. آپ نہیں دکھاتے تھے, اللہ ان کو کھلاتا تھا, موجزات. اس میں اسپرچولی آپ اوپر تھے, ادروائز انسان ہونے کے ناطے آپ فرق نہیں تھے. اور فزیکلی ہر وہ بندہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے جو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرے گا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ انہوں نے جو ایک اور بات کہی تھی, قالوا انا تطیرنا بكم, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. کہتے تھے ہم تو آپ کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی ہر دور کا لوگوں کا مسئلہ رہا کہ یہ جو بڑے نیک بنتے ہیں نا, انہوں نے نحوست پھیلائی ہے. آج ایک لفظ بولوں گی نا تو منحوس لفظ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, یہ ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے دنیا کا سکون برباد کیا ہوا ہے. اور یہ یعنی جس کا دل چاہتا ہے وہ نبیوں یا دین والوں پہ, جو اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی نام لگا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, وہی اس کی طرف ساتھی ہے, ہم اپنے پاس سے کچھ آئے نہیں رہے, نحوست پڑے گی. سورۃ نساء 77 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہی بات, اور سورۃ النمل آیت 47 میں بھی یہی بات گزر چکی کہ اتیرنا بکا و بمن معاکا. ہر دور میں لوگ دینداروں کو ترقی کے راستے کی منحوسیت, غیر مسلموں کے آپ کے اوپر غضب کی علامت سمجھتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے مشکل, یہ داڑیاں رکھ رکھ کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ داڑیاں رکھتے ہیں نا تو جھوٹ ہوتا ہے, یہ پھر پکڑے جاتے ہیں. یہ پردے کرتی ہیں نا تو اور ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں. یہ نہ کریں نا, ان کے رنگ میں رنگ رکھیں تو یہ بڑے خوش ہوں گے, پھر کوئی گولی نہیں چلے گی, کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو جا کے دیکھ لیجیے ان ملکوں میں ٹانگیں بھی ننگی کر کے پھر رہے ہیں وہ مسلمان, آج تک ان کو تو وہ شامل نہ کر سکے اپنے ساتھ. تو یاد رکھیے لن تردان کل یہود ولن نصارا حتت تبی ملتہم, اسلام پہ عمل کرنا اور منحوس کہلانا اس سے بہتر ہے کہ انسان اسلام سے عمل چھوڑے اور دوسروں کی نظروں کا پیارا بن جائے یا ایپل آف آئے کسی کا بن جائے. سورت آیت نمبر سورۃ الاعراف آیت 130 میں بھی یہی بات ہے. اب ان سے نبی لڑنے کی وجہ کیا کہتے ہیں, دیکھو تمہارے نام اعمال کی برائی تمہیں خود ملے گی اور جو تم کر رہے تھے وہ تمہارے ساتھ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. اس کے بعد آپ دیکھیں جو بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے نا, وہ ہے پچھلے پارے کی آخری آیت ہے کہ جب وجا من اقصى المدینہ رجل یسعى, ایک شخص دور سے آیا, قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے لوگو اس نبیوں کی بات کو مان جاؤ. یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بالکل سامنے تھے نبی بذات خود ان میں موجود, ایک نہیں دو نہیں تین نبی, ان کو وہ حقیقت نہیں سمجھ آئی. دور سے آنے والے کو وہ بات کیسے سمجھ آ گئی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مرسل ہیں, اتبعوا لکم من لا یسلکم. یہاں دو نقطے نوٹ کیجئے, فطرت اور بصیرت. بصیرت بتاتی ہے کہ کون انسان کیسا ہے. آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کا کردار جو ہوتا ہے نا وہ ایک معجزہ ہوتا ہے. کیسے؟ اتنا صبر, اتنا سیلف کنٹرول, پیشنس, برداشت, فار گیونگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کردار کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ایک انسان کو کسی دوسرے کے بارے میں اچھا یا برا کہتی ہے. میں آپ کو اس کے آپ کے پر لا کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. سب کچھ چھوڑ دیں جو دور ہے, آپ اپنی زندگی پیچھے 10-15 سال دیکھیں, کوئی خاندان کا بندہ، کوئی دوستوں میں، کوئی جو بھی آپ کے قریب لوگوں میں، کیا ہر انسان جس کو آپ جانتی ہیں اس کا کردار اصل میں کیا ہے؟ کیا آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے آپ کے اوپر؟ یعنی آپ لیٹس سی، آپ کے چار ماموں ہیں، ایک بہت ہوشیار ہیں، تیز ترار ہیں، ایک ذرا خاموش ہیں، ایک بڑے ڈیسنٹ ہیں، ایک ہاسپیٹیبل، کیا آپ کو نہیں پتا؟ صاف پتا ہے. سبھی بھائی بہنوں میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا بھائی زیادہ کھلے دل کا ہے، کون سا تنگ ہے، کون سا غصے والا ہے، کون سا پیار والا ہے، پتا لگ جاتا ہے نا. جس بندے کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں آپ کو تو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. یہ بات آئی اس ایک فکرے میں جو اس نے بولا کہ دیکھو اس اللہ کے بندے نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کوئی جھوٹ پہ تھوڑی کیا ہے. کسی کی صداقت کو جانچ لینا تو دو ہی باتیں ہیں، ایک اس کے قول و فعل کا آپس میں ایک ہونا اور دوسرا اس کا بے غرض ہونا. لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تم سے کچھ مانگتا تو نہیں. دیکھو اس کی سیرت اتنی بے داغ ہے. دیکھیے گھروں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ساس جو ہوتی ہے وہ شوہر کو بیوی کے خلاف کر دیتی ہے. میں تو نہیں مانتی اس بات کو، یا تو پھر وہ شوہر ہی نہ سمجھتا تو اور بات ہے. بیوی اچھی، بیوی با اخلاق، بیوی کیئرنگ، بیوی گھر صاف رکھنے والی، بیوی پیار کرنے والی، وہ گھر صاف کرتی، بچوں کو پالتی، اگر فطرت پہ انسان ہوگا، یعنی کہ باہر کہیں اس کی نظریں پڑی ہے یا اس کی طبیعت ہی مسخ ہوگی. ایک عام انسان، جیسے عموماً ہمارے گھروں کے مرد ہوتے ہیں، ایک عام انسان کبھی تو بیٹھ کے سوچے گا نا، میری ماں کہتی ہے یہ پھوہڑ ہے، مجھے تو آج تک اس کا پھوہڑ بن دکھائی نہیں 10 سالوں میں. بیوی کہتی ہے یہ نکمی ہے، یہ تو نکمی نہیں، یہ تو اتنا سوچ سمجھ کے میرا پیسہ لگاتی. کیا بیوی کا کردار مرد کو نہیں نظر آتا؟ تو یہی تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دین والوں کا کردار دیکھ لو. کبھی تو واسطہ پڑا ہی ہوگا نا تمہارا بھی ان سے، کبھی تم نے ان کو دیکھا ہوگا نا قریب سے کہ وہ کس طرح کے ڈیل کرنے والے ہیں اور وہ تمہیں کس طرح بات کا جواب دیتے ہیں اور وہ کیسے چگلیاں کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے، وہ کیسے الزامات لگاتے ہیں. کردار، کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز، ایکشنز زیادہ بڑے ہوتے ہیں. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس کے اوپر ذرا غور کر کے دیکھو کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ اس سے تم سے کوئی مال نہیں لیتا. تو جس کی سیرت اتنی بے داغ ہوگی تم اس کے اوپر الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ یا پھر لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی دین کا کام کرتے ہیں، تم بتاؤ کہ اس کو تم سے کیا چاہیے. اور اصل میں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کو مان جاؤ، ان کو نہ مان کر تم اپنی خرابی مول لے رہے ہو. اب آپ اس سارے سنیریو کو سامنے رکھیں. حدیث ایک آپ نے بہت دفعہ ٹی وی کی سکرین پہ پڑھی ہوگی، مجھے تو وہیں سے یاد ہے، یا اخباروں میں بھی کبھی کبھی آتی تھی، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا. آپ نے پڑھی؟ بچپن ہوتا نا تو یہ جب میں پڑھتی تو میں کہتی تھی، جہاد کا دن میں تصور وہی آتا تھا تلوار پکڑی ہوئی، تو میں کہتی تھی جابر سلطان کے سامنے حق کلمہ کہنا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ یہ پتا چلتی ہے جب بندہ بڑا ہوتا ہے. عام لوگوں کو لوگ دبا لیتے ہیں، بڑے لوگوں کو لوگ دبا نہیں پاتے. یہی بات کر کے یہاں بتا دیا کہ دیکھو تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی تم سے کچھ مانگا نہیں، جو تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کردار دیا ہے تم مانتے نہیں. اب آگے ذرا دیکھیے آئے اس جملے پہ کہ وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اگر آپ اپنے اوپر اس کو لیں، سب کو بھول جائے. ہم یہ قصوں میں پڑھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بہت کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کن کی باتیں ہیں. آپ اپنے اوپر لیجیے اور اس جملے کو پوچھیں اپنے سے، وما لیا، کیا مجھے حق نہیں ہے؟ یعنی میں اس کے سوا اور کیا کروں کہ لا عبد الذی فطرنی، میں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ وہ فطرت کو جھوڑنے والا جملہ ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ کے فاتر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ کے پڑتا ہے. عبادت کی اصل روح بھی یہی ہے. دیکھیں کسی مرد بچے کے لیے یا کسی بڑے کے لیے 10 عورتیں آ کے دعویٰ کر دینا میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے ماں کی طرح پالا، وہ کہے گی میں نے تجھے دودھ پلایا، وہ کہے گی میں تیری خالہ نہیں تیری ماں تھی، وہ کہہ سکتی ہے میں تیری ماں کی دوست تھی تو میں نے اس سے زیادہ تجھے پیار کیا. 10 لوگ ہونا، لیکن بچے کا دل کس پہ جائے گا؟ جس ماں نے جنم دیا، جس کے پیٹ سے کٹا ہے، جس کے جسم کا ایک ٹکڑا تھا. وما لی الا عبد الذی فطرنی، میں اس کو محسوس کیجیے. جب آپ اس دنیا کے بازار میں نکلیں گے نا، بہت سارے لوگ آپ سے جھوٹی ہمدردیاں کریں گے، آؤ میری طرف آؤ میں بات بتاتا ہوں میری سنو. لیکن اس وقت انسان کی فطرت کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں رب مانوں, رب تو وہ ہو سکتا ہے جس نے فطرانی مجھ کو پیدا کیا, اس کی ضرورت ہے. تو گویا کہ عبادت کا لبے لباب کس کی عبادت کرو, جو سسٹینر ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ویلے ہی تر جو ان کو بھی دیکھ لیجئے اور جس کی طرح مجھے پلٹ کر جانا ہے بلکہ تم سب کو جانا ہے. تم بھلائی سے بھاگتے ہو, ہدایت کی بجائے تمہیں گمراہی اچھی لگتی ہے نا, کوئی بات نہیں تم لے لو, لیکن یاد رکھو ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا. دیکھیں حضرت علی کے وہ جملے پھر یاد کر لیجئے کہ تمہارے کہنے کے مطابق قیامت نہ آئی تو میرا کیا نقصان ہے, اٹس اوکے, نہ ملے جنت, دنیا میں نیکیوں کا سکون تو ہے نا, لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے میری نیکیوں سے. لیکن تم بتاؤ کہ اگر قیامت آ گئی میرے خیال کے مطابق تو تم نے جس نے تیاری نہیں کی اس کا کیا بنے گا. آپ یوں سمجھیے کہ دو دوست ہیں وہ جھگڑا کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے کہ منڈے کو ٹیسٹ ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے, جھگڑے جھگڑے. تو آخر بات کس پہ ختم ہوتی ہے, جو کہتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو میرے دوست نہیں ہوگا نا منڈے کو, کبھی تو ہوگا نا, اگلے منڈے ہو جائے گا, ٹیوزڈے کو ہو جائے گا, وینسڈے کو ہو جائے گا, تیاری کر لوں گا میرا کیا بگڑے گا, نہ ہو منڈے کو پھر کیا میرا کیا بگڑا. لیکن تم بتاؤ اگر تمہارے خیال کے برعکس میرے خیال کے مطابق منڈے کو ٹیسٹ ہو گیا اور تم نے تیاری نہیں کی تو تمہارا اس دن کمرہ امتحان میں کیا حال ہوگا. یہ اصول اگر سمجھ آ جائے نا تو یقین کرے انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف جا ہی نہیں سکتا. لہذا یہ بات کہہ کر کہہ دیا کہ دیکھو تم مان جاؤ اور جس ذات نے مجھے پیدا کیا اسی نے تم کو پیدا کیا, لہذا تم اس کے پیچھے آ جاؤ. اب آگے دیکھیے گا ذرا, یہ اس بات کے بعد حکمت تبلیغ کی کچھ مثالیں اس کے جملے میں سے نوٹ کریں. پہلے اس میں کیا کہتا ہے, خالق کی بندگی کرنا تو عقل اور فطرت کا تقاضا ہے. یہ نامعقول بات ہے کہ بندہ رب کی پوجا نہ کرے یا اس کی عبادت نہ کرے, اللہ کا بندہ بن کر رہنا یہ تو بہت پیاری بات ہے. پھر دوسرے حصے میں کیا کہتا ہے کہ دیکھو ترجون تم کو اس کی طرف آنا ہے, مرنا بھی اور تمہیں اس کے پاس پہنچنا ہے. اور اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم میری اس بات کو پیچھے کر گئے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو گے تو جن معبودوں کو تم پکار رہے ہو کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اتخذ من دونہ آلہتن ان یرد الرحمن ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا شیئا ولا ینقذون, کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں, حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے. یہ ایسا عقل کو جھنجھوڑنے والا جملہ ہے کہ جو بڑے بڑے مشرکوں کی عقل کو ٹھکانے پہ لگا دیتا ہے. جاؤ تم بابا جی کے پاس, جاؤ اپنے گمان کے مطابق دادا صاحب کے پاس, کرنی والے کے پاس, بگڑیاں بنانے والے کے پاس, اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دیتا. مجھے بتائیے جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں سب کو مل جاتا ہے؟ آپ ایک ہفتہ کسی قبر پہ صرف, یعنی کسی قبر سے مراد کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں نے مزار بنائے ہوئے اور بزرگوں سے جا کے مانگتے ہیں, آپ صرف ایک اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور آنے والے جانے والوں سے پوچھو سناؤ بھائی کب سے آ رہے ہو, کیا ہو گیا, مل گیا سب, 80% کو کچھ نہیں ملا ہوتا. صرف وہاں ان کا ایک متھ ہے کہ یہاں آئیں گے تو مل جائے گا, مشکل میں ہے تو یہاں آ کے دعا مانگیں گے اور ان سے مانگیں گے. تو جس کو یہ یاد ہوگا نا وہ کبھی بھی دوسری طرف نہیں آئے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں تبلیغ کا بھی نقطہ ہے, ہم سب بھی جب دنیا کے اس بازار میں نکلیں صرف اپنی نیکیاں نہ لوگوں کو بتاتے رہیں یہ کر لو وہ کر لو, ہمیشہ ان کو بھی داخل کریں. اور جتنا زیادہ وہ یہ چیز لے گا اتنا احساس ہوگا میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب آپ دیکھیے اس شخص نے تو بڑی خیر خواہی کی نا کہ کتنے پیار سے ان کو سمجھا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں انہیں تو تیار نہ کم, ہم تمہیں بہت منوس سمجھتے ہیں, یہ سب کچھ باتیں کر کرا کے ختم ہو گئی کہانی. اب دیکھتے ہیں کہ جس کو لوگوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا. اللہ اکبر, آیت نمبر 26 کو دیکھیے گا, قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کے راستے کا مقتول تھا, گویا کہ جنت اس کے انتظار میں تھی. شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہی اس کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. شہید وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو عالم برزخ نہیں گزارنا پڑتا. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ جاتا ہے, ساتھ اس کی روح کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے. پیچھے آپ سن چکے ہیں سورۃ الاعراف میں جرنی آف دا سول, کہ مرنے کے بعد ہماری روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہاں آپ نے کتنے مرحلے پڑے تھے. شہید کو اللہ فوراً اٹھاتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ویٹنگ لسٹوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, جن کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. ادھر موت آئی ادھر چل پڑے. اللہ یہاں لوگوں نے جان لی, وہاں اللہ نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. سورت واقعہ میں کیا آتا ہے, فروہم و ریحان, چلو جلدی سے چلو, لوگ تمہیں نہیں مانتے تو لوگ تمہاری جان لے رہے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اور اسی کو آپ سورۃ تحریم میں حضرت آسیہ کے ناطے سے سن لیں گے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. وہ ادھر جان نکلی, اللہ نے آسمان پہ جنت کا گھر دکھا دیا. جس بندے کو اللہ کے راستے کی موت آ جائے, آپ کو اس کو موت کی سختی بھی نہیں آتی, یعنی شہید کے لیے نزا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو صرف چیونٹی کے کاٹنا, کتنی کچھ درد ہوتی ہے چیونٹی کاٹ لے تو, کئی دفعہ کاٹی ہوگی پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے شہید کو جان کنی کے وقت, اور کافر کو وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, ڈوب ڈوب کے جسم کے ایک ایک جوڑ میں سے روح کھینچتے ہیں فرشتے. کافر کی روح جو جسم میں چھپتی پھرتی ہے, ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے, اور سارے جسم کے جوڑوں پہ مار مار کے اس کی روح کو اوپر کھینچا جاتا ہے. اور بالآخر جب یہ حلق کے پاس روح آتی ہے نا, تو پھر ملک الموت اس کی روح کو کھینچتے ہیں کہ چل نکل گندی روح, تو نکل اور تیرا رب تجھ سے ناراض ہے, تو اس کی طرف چل. سارے دل ادھر دور ہوئے, سارے غم دور ہوئے. دیکھیے اللہ کے راستے میں کتنی بھی بڑی مشکلیں آ جائیں نا, یہ آیت سامنے رکھ لیں, آپ کہتے اس کا وظیفہ کر لیں. وظیفہ نہیں کریں, اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں, جس سے جا کے مرضی لکھوا لیں, کہ یہ مشکلات کب تک رہیں گی, یہ تانے کب تک سننے پڑیں گے, یہ باتیں کب تک سننی پڑیں گی. جس کو مرتے ہی جنت کی خوشخبری مل جائے, وہاں پھر اور کیا چاہیے. قال یا لیت قومی یعلمون. اب یہاں دیکھیے اس بندے کی سچائی دکھتی ہے. جنہوں نے مارا, جنہوں نے جان لی, ان کے لیے خیر خواہی دیکھے. اے کاش میری قوم کو پتا چل جاتا. کیا پتا چل جاتا؟ بما غفر لی ربی, کہ جو میرے رب نے میری مغفرت فرما دی. کچھ بشری خطائیں ہو سکتی ہیں انسان کی, ہوں, ابھی تو نیکی کا کام کر رہا تھا, تبلیغ کر رہا تھا, لیکن بشر بھی تو تھا اور بشر میں خطا تو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدم کا بندہ خطا کرتا ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو خطائیں تو تھیں. یہاں سے ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی بات کرنے والا کوئی بندہ, چاہے وہ یہ مرتے مومن حبیب کیوں نہ ہو یا فرعون کے دربار میں آنے والا, بشری خطائیں اس کی بھی ہوں گی. جو انسانوں میں کھو جاتے ہیں نا, وہ ان کی خطاؤں کو لے کر ان کی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کے بھی اصل میں وہی سوچ ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کو فرشتہ سیرت ہونا چاہیے, اور لوگ ان کو نہیں فرشتہ سیرت سمجھنا چاہتے, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو بھی فرشتہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں. دوسروں کو تو بہت کہتی ہیں, ذرا اپنے میاں کو تو دیکھیں, دوسروں کو تو بہت سناتی ہیں, ذرا اپنے بچوں کا حال تو دیکھیں. اچھا وہ جن کے میاں وہ کام کرتے ہیں وہ درس دیں گی, یہ حالات ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ اصل میں وہاں بھی بالکل وہی سوچ ہے کہ یہ سب فرشتوں کا خاندان ہو, وہ نیکی کا کام کرے. اور کتنے لوگ صرف اس کمپلیکس میں آ کے نیکی کا کام نہیں کرتے کہ لوگوں کو ہماری پچھلی زندگی پتا. وہ کہیں گے اچھا جی سر, اور آپ ذرا نیکی کی دعوت ہے اپنے بچے کو, وہ کہیں گے اچھا جی خود تو سب کر لیا, اب ہمیں کہنے آ گئی. یہ جملے ایسے تو نہیں بنے ہوئے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو آئی. 900 چوہے کھا سکتی ہے بلی؟ سوچیے, حج کو جا سکتی بلی کبھی اپنے حج میں؟ دیکھی عجیب باتیں ہیں نا. اصل یہی سوچ ہے, جب لوگ آپ کی پچھلی زندگی پہ بات کریں تو آپ فوراً ان آیتوں کو یاد کر لیں. ہاں بھائی تھے اس میں کس کی مثال ذہن میں آ رہی ہے میرے ذہن میں؟ جی شاباش, موسیٰ علیہ السلام کی. ہاں میں نے کیا تھا قتل, میں اس پہ جاہل تھا. آپ کیوں خراب فن مولا اور وہ کہتے ہیں بودھ میں آپ کو پیش کرتے ہیں جی ماشاء اللہ جدید پشتی نیکو. ہاں بھائی تھے بیٹا, غلطیاں ہوئی, معاف کر دیا اللہ نے, تم بھی کر دو, تم بھی بول کے ہمارے لیے دعا کرو. اچھا خود تو اس عمر میں آپ یہ کرتی تھی, یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں, خود تو آپ اس عمر میں کیا کرتی تھی تو مجھے منع کر رہی ہیں. بھائی آپ میری عمر کی ہوتی تو آپ کو پتا چلتا کیا ارمان ہوتے ہیں کیا خواب ہوتے ہیں. بھائی اپنے تجربات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملنی. اب دیکھیے عموماً کہتے ہیں نا جوانی بڑی خواہشات والی ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ وقت ڈھل جاتا ہے، یہ لوگوں کا ایک خیال ہے. اس کے پیرلل ایک لائن لگا کے دوسری طرف لکھ لیجئے کہ دنیا دار انسان جس کو ہر چیز سرخ چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے، اور ایک دیندار شخص، اس کو لکھ لیجئے. ایک بندہ جوانی کی ساری حدوں سے گزار کے اپنے آپ کو بڑھاپے میں آ کر دل مارتا ہے، اور ایک بندے کو موقع ملا تم جوانی میں دل مار لو دین کی بنیاد پہ، کون سا اچھا؟ حدیث میں تو در جوان، حدیث نہیں ہے یہ کہاوت ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. ایک سجدہ جوانی کا بڑھاپے کے 40 سجدوں سے بڑا، یا اس سے بھی زیادہ کیا کم و بیش. شکر کیجیے اللہ نے آپ کو جوانی میں کتاب پکڑا دی. جب آپ کی جوانی میں کتاب آ گئی پھر بھی اپنا قدری کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس کتاب سے کچھ نہیں ملے گا، سوائے یہ کہ دل کی مٹی نرم ہو گئی ہے. اگر عمل کے بیج ڈال دیں گے تو پودے اگ جائیں گے، وقت کے ساتھ یہ مٹی بھی سوکھ جائے گی. شکر کیجیے کہ اللہ نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دی یہ باتیں. پھر آپ کہتے نہیں، مثال دیکھیں نا، دو لوگ گھر سے اکٹھے نکلے، باپ بھی اور بیٹا بھی، کہیں جانے کے لیے، دو الگ گاڑیوں میں. اب ہو سکتا ہے باپ کچھ رستے بھول بھلا کے ایک جگہ پہ بھی کرے گا کہ چونکہ ابا جی بھولے تھے تو میں بھولوں. وہ کہے گا ابا جی میں تو 15 منٹ سے ادھر کھڑا ہوں، میں تو سیدھا آیا ہوں. وہاں تو ہم بہت ہوشیار بنتے ہیں کہ جی ہم ماشاءاللہ جوان ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں آتا ہے تو بھول جاتا ہے ان باتوں کو. ہم کہتے ہیں ہم سب وہ کام کریں گے جو کرتے تھے، سب کریں گے. جیسے کسی کی بات ہے، ہاں بس ہدایت مل جائے شادی کے بعد، گائیڈنس مل جائے، ذرا تھوڑی سی شادی ہو جائے، تصویریں بنانی چھوڑ دیں گے ذرا شادی ہو جائے، تو وہ کیا چھوٹا، وہ تو خود ہی بن گئی. اتنی کھچانے کے بعد تو شاید ساری زندگی کا کوٹا اسی ایک دن پورا ہو جاتا ہے. میں بات صرف سمجھا رہی ہوں، بیمار غفر علی ربی، ایک ایمان والا اللہ کے راز شہادت ہے، اور اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں. یاد رکھیے، گناہ کر کے توبہ کر لینا اور گناہ کے بغیر نام مال جانا، اس میں پتہ کیا فرق ہے؟ جیسے یہ دیکھیے، یہ برانڈ نیو کاغذ ہے نا، وائٹ سفید کپڑا ہے نا، انٹچ ہے. اب اگر اس کو اب سفید کپڑا سمجھ لیں، لٹھے کا کاٹن ہے، نہیں دھلی بھی، اور اب دوسری صورت ہے کہ اس کو دھو خوب استعمال کریں، پچھڑے مچھڑے، اور اس کے بعد اس کو بلیچ میں ڈالیں یا اس کے اوپر رنگ ڈال کیا کر کے اس کو کریں، فرق ہوتا ہے دھلے ہوئے کپڑے میں، اندھلے میں فرق ہوتا ہے نا. اگر اللہ آپ کے دامن کو ایک صاف کپڑے کا رکھنا چاہتا ہے تو آپ نے ضرور گناہوں کے دبے ڈال کے پھر توبہ کیا، ایسڈ سے اس کو دھلانا ہے اور آنکھوں سے رونا ہے. شکر کیجئے کہ میرے دامن میں اللہ نے گناہ ڈالے ہی نہیں ہے، وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں مرتے ہوئے بھی شہید ہے اور اس کو اپنے گناہوں کی فکر ہے. یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ شہادت ہو جاتی ہے، پھر بھی کچھ گناہ بندے کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہے. تو پہلی چیز کہ اپنے گناہوں کو انسان چھوٹا کرے. کیا فائدہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا اگر میرے اور آپ کے عمل کے وقت ہم سب ایک برابر دنیا کے دنیا. دو چار نیکیوں کو چھوڑنا دین نہیں ہے، دو چار گناہوں کو چھوڑنا دین نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب سا ہمارے ہاں ڈگما بن گیا کہ جی بس ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہیں کرتے نا، ہم وہ تو نہیں کرتے نا، ہم وہ تو کرتے نہیں. تو وہ تو ہر ایک کرتا بھی کوئی نہیں، وہ تو شہر کے چند پانچ لوگ ہی کرتے ہیں ایسے بڑے بڑے کام. میرے اور میری کزن یا میری فیملی کی کوئی اور لڑکی یا میری دوست میں کیا فرق ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد؟ یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. دوسری چیز دیکھ لیں ساتھ ہی آگے، اللہ کا بننے میں سب سے جو بڑا ایک لوگوں کو نقصان دکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے عزت ختم ہو گئی. لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے، میری ناک کٹ جائے گی. کبھی کٹی ہوئی دیکھی اپنے ناک کسی کی؟ سچ بتائیے، کبھی کسی کی ناک کٹی دیکھی؟ میں نے دیکھی ایک ہمارے خاندان کے، ان کے کٹ ہے ادھر. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ہجرت کرتے ہوئے ان کی تلوار کسی نے ناک پل گئی تو کٹ ہے، تو وہ ایک مشہور ایکسٹرین ہے، لیکن ناک تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. دین پہ چلنا، اللہ کے حکموں پہ چلنا اور یہ سوچنا کہ عزت چلی گئی، اللہ کہتا ہے لوگوں نے عزت لی نا، آؤ بجا لینی ہے میں تمہیں عزتیں دوں گا. جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، جو اللہ حسن دے سکتا، جو اللہ برکت دے سکتا مجھے دے سکتا ہے. اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ اللہ تیرا شکر ہے لیا تو نے مجھے عزت دے دی. اور جہاں لفظ عزت، ادھر سے انسان جا رہا ہے، موت کے دروازے سے گزر کے دوسرے عالم میں پہنچتا ہے اور فرشتے اس کے استقبال کو موجود ہیں. قرآن بھرا ہوا پڑا ہے سلام علیکم, سلامتی ہیں, کہیں طب تم, کہیں چلو, وہ دیکھو جنت تمہاری منتظر ہے. قتادہ ایک مفسر ہے, کہتے ہیں اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں رزق بھی پا رہا ہے اور زندہ بھی ہے. شہید زندہ, پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں اور سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کے راستے میں مر جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بلا حیاؤن, بلکہ وہ زندہ. اسی طرح مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اسے بشارت کے طور پر کہی تھی, کہ مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب تمام اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا. تو یاد رکھیے, لوگوں سے کبھی عزت نہ مانگے. جس نے عزت نہیں کرنی نا, آپ کی نہیں کرنی. اللہ کی نافرمانی سے جو عزت ملتی ہے نا, وہ جھاگ ہوتی ہے. چند گھنٹے بھی کوئی آپ کا اس عزت سے خوش رہ دینا تو بہت بڑی بات ہے, اس سے بڑی بات نہیں ہے. سچی عزت اللہ کے لیے, پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے, فائنل عزت للہ وللرسول وللمومنین. عزت کا معیار تقویٰ ہے, سورہ حجرات میں آتا ہے, وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ متقی ہے. چھوٹی عزتیں جھوٹ کی طرح بہ جاتی ہے, اس لیے ایسے لوگوں کو جان پیچھے کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک دو روایتیں اس شخص کے جو کردار کے بارے میں تفسیر میں آتی ہیں وہ سنا دیتی ہوں, اس شوق کے ساتھ کہ شاید ہمیں بھی رغبت آ جائے کہ ہم اللہ کے کام کرنے والے بن جائیں. یعنی اللہ جس سے کوئی کام لے لیں. یہ کون تھا, کیسے تھا؟ ابن عباس اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نجار تھا, بڑھئی تھا, حبیب اس کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے ایمان لایا, جیسے طبع کے بارے میں آتا ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص جزامی تھا, یعنی کوڑ کا مریض تھا, لپریسی تھی. اس کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا, نا بمن اقصل مدینہ تھی, اس کی طرف اشارہ دیتے ہیں. اپنے مفروضہ معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ مجھے تندرست کر دیں. جس پر 70 سال گزر چکے تھے, یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے میں داخل ہوئے تھے. اس شخص سے پہلے پہل ملاقات ہوئی, انہوں نے اس کو بت پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. اس نے کہا آپ کے پاس آپ کے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا. اس نے اپنی جزام کی بیماری بتا کر کہا کہ کیا آپ میری یہ بیماری دور کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, ہم اپنے رب سے دعا کریں گے, وہ تمہیں تندرست کر دے گا. اس نے کہا کیا عجیب بات کہتے ہو, میں تو 70 سالوں سے اپنے معبودوں یعنی جو بت تھے ان سے مانگ رہا ہوں, کچھ فائدہ نہیں ہوا, تمہارا رب کیسے ایک دن میں میری حالت بدل دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے, اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ان کی تو کوئی حقیقت نہیں. خیر, انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ایسا تندرست کر دیا کہ بیماری کا کوئی اثر اس پہ باقی نہ رہا. ایمان پختہ ہو گیا, اس نے عہد کیا کہ دن بھر میں جو کچھ کمائے گا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا. جب ان رسولوں پر لوگوں نے, شہر کے لوگوں نے حملہ کیا, جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, یعنی دین کی بات کہنے پہ دشمن ہوئے, تو یہ اپنی قوم کے پاس آیا, اپنے ایمان کا اظہار کیا, تو لوگوں نے اسے لاتوں اور ٹھوکروں سے مل کر شہید کر دیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس پر پتھر برسائے, اور اس وقت بھی ان سب کی بے تحاشا مار پڑنے کے وقت وہ یہی کہتا جا رہا تھا, رب اہدی قومی, اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے دے. اب آپ سوچیے, یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں کتنی خیرخواہی تھی, اب جب لوگوں نے اس کی جان لے لی, لوگ تو اپنا کام کر چکے نا, لوگوں نے سمجھا ہم نے اس کو بے عزت بھی کر دیا اور اپنا راستہ کانٹے, اپنے راستے کا کانٹا دور کر دیا, لیکن اس کے دل کی سو کے تڑپ کیا تھی, یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے بھی ماں غفر علی ربی کیا میرے ساتھ معاملہ کیا اور کیسے عزت دی ہے. امیجن کریں, آپ ذرا سوچیں گے, یہ شخص مرا ہے, اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ صفے ماتم بچھی ہوگی, بیوی بچے ہوں گے تو رو رو کے برا حال کر رہے ہوں گے, ماں باپ ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان پہ غشی کے دورے پڑ رہے ہوں, بہن بھائی سب رو رہے ہوں گے, ہائے ظالموں نے اس کو مار دیا, نا حق قتل کر دیا, ہمارا بھائی ایسے ہو گیا, نہ جانے کیا, یہ دنیا کی ہے نا. اور ادھر جنت کا منظر دیکھیے کیسے ہو رہا ہے. اب وہ کہاں ہے یہ دنیا میں, وہ وہاں بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے, کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا یہ جملہ کوئی خود نمائی کا تھا, ہا 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 دیکھ لیں لوگ کیا تھا میں, اس طرح والے جرم کرنے والوں کو ایسی موت نہیں نصیب ہوتی، یہ صرف ان کو ہوتی ہے جو اپنی ذات سے بڑھ کر خیر خواہی کے درجے پہ جیتے ہیں. اس کے دل میں یہ تھا، اب بڑا باریک نقطہ ہے اگر میں آپ کو سمجھا پاؤں تو، دیکھیے خواہش کیا تھی کہ لوگ دین پہ آ جائیں، بول کے بھی کی ہوگی پوری، عملی طور پہ بھی اظہار کیا، جو کر سکا اس نے اس طرح سے اظہار کیا، لوگوں نے مار دیا. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا نا، مر گیا نا، اور لوگوں کو کسی طرح سے بتا نہیں سکتا. اب ایک خواہش کر رہا ہے کہ اللہ لوگوں کے گمان میں میں جھوٹا تھا، ٹھیک ہے نا، تبھی لوگوں نے مجھے مارا نا، تو نے یہاں میری اتنی عزت کی کہ تو نے میرے لیے روحوں و ریحان اور جنات و نعیم کیا، اللہ ذرا غیب کا پردہ اٹھا کے ایک دفعہ لوگوں کو دکھا دے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی، تو ان کو صرف ایک بات کا یقین آ جائے کہ میں سچا تھا، تو میرے اس اچھے انجام کو دیکھ کر شاید ہدایت پا جائے. یہ ہے تبلیغ کا اصل نقطہ، خیر خواہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخ قومہ حیم و میتن، یہ وہ شخص ہے جس نے جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی. اللہ اکبر ہے میرے اندر. ہم تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، میں نہیں کسی پہ بات کرتی، شاید اپنے ڈسپلے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو کہ آؤ ذرا تھوڑا سا درس بھی سن جاؤ، میرا گھر بھی دیکھ جاؤ، ذرا نیا صوفہ بھی چیک کر جاؤ، کشن بھی دیکھ لو، ذرا میرے گھر کے برتن بھی دیکھ لو، میرا کافی دنوں سے دل ہے دین کے نام پہ پارٹی کرو. کیا میں اسی تمنا کے ساتھ کسی کو بلاتی ہوں؟ اپنی نام لیں، کزنس کے، رشتہ داروں کے، سسرال کے، جن کو ان کے بارے میں سوچے، کیا میری یہ تمنا ہے کہ میری ذات پیچھے ہٹ جائے، مجھے وہ جو مرضی کہے لیکن ایک دفعہ ان کو ہدایت ہو جائے. شاید میری زندگی سے نہیں سبق لے سکے، میری موت بھی سبق لے لے. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھا نہیں پا رہی جو اس کے اندر حسن چھپا ہوا. یہ ہے وہ خیر خواہی کا اصل نقطہ. کیا دین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ خیر خواہی نہیں ہے نا تو ایک دو گھنٹہ بھی ہفتے میں بہت ہے دین کے نام پہ کام کرنا. جاتے ہیں جی، لیتے ہیں جی، پڑھاتے ہیں جی، کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جس دن خیر خواہی آئے گی نا تو پھر وہ ایک گھنٹہ کرنے والا نہیں، پورے ہفتے میں وہ دن جب وہ گھنٹے چبھتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے، پہلے اس میں کچھ کرو پھر بتاؤ کیا کرو. اور اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں مکہ والوں کو دکھا رہے ہو نا قدرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم یہ کچھ کہتے ہو، دیکھو وہ بھی اتنے خیر خواہ ہیں جیسے یہ مرد مومن خیر خواہ تھا. اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھیے گا جو آپ نے خیر خواہیاں کی، ایزا رسائیاں کرنے والوں کو، تکلیفیں دینے والوں کو، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، ان کے کوڑے اٹھائے، ان کی تیمارداریاں کی. باز آ جاؤ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کون سا زیادہ بندہ ہے وہ جس کی اللہ عزت کرے یا بندے کریں؟ لوگ تو ظاہر آپ کی عزت بھی کرتے ہیں نا، ڈرائنگ روم میں بٹھا کے صوفے پہ، لیکن کچن میں جا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو آگے مصیبت اس وقت. ہم تو کہیں نہیں کر رہے تھے، یا اللہ مگاؤ آپ چار چیزیں چائے کے ساتھ، عزت تو دینی ہے کیونکہ عزت کرانی ہے. آپ کو کیا پتا لوگ آپ کو کھلاتے ہیں تو دل سے اندر سے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، منہ سے آپ کے منہ کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں، اور اندر کے اللہ جس کی عزت کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا. اور اس آیت سے حیات برزخ کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ بالکل کچھ نہ ہونے کا زمانہ نہیں ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا موت آئی تو مر گئے، ختم، مرے نہیں ہیں، ٹرانسفر ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ بولتے ہیں نا. تو انتقال، منتقل، نقل مکانی، کیا وہ انگلش میں بولیں گے، ٹرانسفر ہو گئے. تو لکھ لیجیے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موومنٹ کا نام ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینے، کچھ دن اوپر نیچے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر اس دنیا میں آ گئے، اس سے کئی گنا بڑی. ماں کے پیٹ کا اس پوری دنیا یا گلوب یا گلیکسی سے کوئی نسبت ہے؟ ماں کا پیٹ کتنا ہے؟ گھڑے کا گھڑا اتنا چھوٹا سا، چند فٹ. صرف اس کو اس پوری اس دنیا سے تقابل کر لیں، کوئی تقابل نہیں ہے نا. تو بس جب 60-70 سال یہاں جی کے دل لگا لیتے ہیں نا، تو ادھر سے موو کر کے پھر ایک چھوٹی سی قبر جو ماں کے پیٹ سے تو بہرحال بڑی ہوتی، اس میں ڈال دیا جاتا ہے. یاد کر لیں سورہ بقرہ کی آیت، کنتم امواتا فاحییناکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. پھر قبر میں ڈالا, یہ قبر کا مرحلہ وہی ہے جو ماں کے پیٹ کا ویٹنگ پیریڈ تھا نا 9 مہینے, یہ قبر کا ویٹنگ پیریڈ برزخ کہلاتا. ادھر سے جب ڈیلیوری ہوگی ہماری, یوم یخرجون الی, کیا وہ آتا ہے کہ من الاجداث سران کانہم الی نصب یوفزون, جب سور پھونکے گا, بچے کے لیے چھینکی ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ. ادھر بھی صحیح ختم واحدہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہے بات, تو ماں کے پیٹ سے نکلیں گے تو پھر اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا ہماری منتظر ہوگی. تو اس لیے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو غلطی میں نہ رکھے, مت سوچئے کہ ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے. بعض لوگوں نے یہاں سے کہا کہ دیکھیں مرنے کے بعد بھی وہ پچھلے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحیں پچھلی دنیا کا ادراک رکھتی ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے. لیکن جو بات مجھے ابھی تک سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو جاتا ہے ہمارا اس کے ساتھ چونکہ تعلق ہوتا ہے, تو ہمیں وہ خواب میں ابھی آ کے کہہ سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میری اماں آئیں خواب میں اور کہا ادھر رشتہ کر لو, یہ کر لو, مشورے دیے, تو کیا اماں کو وہاں پتا ہے کہ میں رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں؟ اللہ عالم, میں نے جتنا سمجھا اس میں مجھے لگتا ہے کہ اماں اس لیے آئیں کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ اماں جی ہوتی تو میں ان سے مشورہ کرتی, ایسے وقت ان کی یاد آتی ہے, تو اللہ آپ کو ان کو خواب میں دکھا دیتا ہے. اماں وہاں انشاءاللہ جنتوں میں مگن ہے, ان کو کیا لگے آپ کے رشتوں نعتوں سے, اور اللہ نہ کرے وہاں کوئی برے انجام پہ پہنچ گیا تو اس کو فکر پڑی ہوگی ادھر کی. نیور دس. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تمنا رکھیں اپنے دل میں, کامل اخلاق اور خیر خواہی کا بہترین نمونہ. کاش میری قوم وہ خیر سمیٹ لیتی جو میرے رب نے مجھے دی. دیکھیے دوستوں کی خیر خواہی بڑی آسان ہوتی ہے, سب سے مشکل خیر خواہی دشمنوں کی خیر خواہی. دل بڑا ہوں, آپ کہہ لیں میکے والوں کی خیر خواہی بڑی آسان ہوتی ہے, سسرال والوں کی خیر خواہی بڑی مشکل ہوتی ہے. ماں کے لیے کہنا رب برہم ہما کما رب یعنی سیرا بہت آسان ہے, ساس کے لیے کہتے ہوئے اندر ہی گرا پڑتی کہہ دیتے ہیں اب کیا کریں, پھر دعا تو دے ہی دیں ان کو. یقین کریں, سوچیں ذرا, جو دشمنوں کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے. یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اس کا دل دوستوں کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا, رشتہ داروں کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا. کیا یہ بندہ ایسے لائف سٹائل کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ دوستوں کی محفلوں سے بغیر کچھ کہے آ جائے, بغیر ان کو بتائے خود نیکیوں کو چنتا رہے؟ اس کا تو کلاس میں بیٹھ کے بھی دل تڑپتا ہی رہے گا کہ ہائے میری دوست ہوتی تو دیکھتی. یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کریں, مرنے کے بعد کہہ رہے کاش میری قوم اس کو دیکھ لے, تو کیا دین کے مواقع جب اس کے پاس آئیں تو اس وقت اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ یہ سب کچھ ضرور ہو؟ تو جتنا انسان ان آیتوں پہ غور و فکر کرے اس کو اپنا سمجھ آئے گا کہ میں کون ہوں, میں کہاں ہوں. تبلیغ کے بہترین نقطے اس میں, کوئی غصے کی بات نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہا کہ اچھا جی چلو مزہ آ گیا نا ان کو. دیکھیے اپنی ذات کی بڑائی کے لیے کام کرنا یا دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کرنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور بیچ میں جو پیری پوائنٹ ہے نا, وہ نسخہ نصیحت خیر خواہی, مجھے مانو نہ مانو ہدایت پالو. تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو ہدایت دی, آپ کو پتا چلتا نا آج کل وہ ہدایت میں قرآن پڑھ گیا ہے, الحمدللہ شکر ہے. یہ جو فرقہ واریت کی جڑ کٹ جاتی ہے, آج جو فرقہ واریت کے نام پہ لوگ دین سے رکتے ہیں نا, مان لیجئے کہ خیر خواہی نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, آپ کا بھائی ہے, اللہ نہ کرے اس کو بیماری ہے, آپ یہاں سے فون کرتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ وہ لاہور کے فلاں ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جائیں, میرا خیال ہے کہ وہ علاج کریں گے. وہ آپ کی دعوت پہ کچھ بات, یعنی آپ کی اس ریکمینڈیشن کو مانتے ہیں نہیں مانتے, کسی اور جگہ لے جاتے ہیں, پشاور لے گئے, کراچی چلے گئے. آپ کو کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ میرا بھائی ٹھیک ہے, کیا آپ فون کریں گے کہ میں نے جدھر بھیجا تھا ادھر کیوں نہیں گئے, میرے فیورٹ ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا کیوں نہیں ملی؟ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے, شفا چاہیے تھی, چلو اللہ نے ادھر دے دی, اب اسی کو لے لیجیے, بے دینی کا بیماری. ہمارے پیارے بے دین ہیں, وہ دن بے مقصد پھرتے تھے, گلوں میں دوپٹے ڈال کے پھرتے تھے, وانڈر بلائنڈلی ان کی کیفیت تھی, جانوروں والی زندگی تھی, یا کلو یا یشرف. اب ان کو ہدایت مل گئی, نمازیں شروع کر دی, خود کو چھپانا شروع کر دیا. کیا قوم کے بڑے اور خاندان کے لوگوں کو جو دیندار بنانا ان کو چاہتے تھے, خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے کہ ان کو ہدایت تبلیغی جماعت سے کیوں ملی؟ اور ان کو ہدایت وہ ان سنیوں سے کیوں ملی، اور ان کو اسکول سے کیوں ملی، اس ادارے سے کیوں ملی، اور ان حنفیوں سے کیوں ملی؟ کوئی اس کی کیئر بھی کرتا ہے؟ ہدایت مل گئی، اللہ کا شکر کرو تمہاری بلا سے. جو لوگ فرقے واریت اور دین کے اندر ایسی نقص نکالتے ہیں، مان لیجئے وہ ہدایت کے نہیں مطلوب، وہ اپنے ہاں ہمارے ہدایت سے ہدایت ملی تو یہ تو ہدایت ہے، اور کسی اور سے مانگی تو ہدایت چھوڑو، یہ تو پتہ نہیں شاید اس میں تو کوئی سازشیں چھپی ہوئی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صداقت دے دے. اس طرح کی آیات کو پڑھنے کے بعد ایک انسان واقعی اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جتنا زیادہ کریں گے. اور آج اگر دین کی بات کہنے والے پیغمبروں کے اس اسوے کو اپنا لینا جو اخلاص سے بھرا ہوا تھا، تو دعوت میں اور تبلیغ میں انشاءاللہ اثر آئے گا. آج ہم نے اس کی جگہ غصہ، دھمکیاں، مخالفوں پہ فکرے چست کرنا اور مکے مارنے اور ڈانٹنا اور اس طرح کی باتیں کرنا عام کر دیا عموماً، کہ جس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جو تھوڑا بہت اثر تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہم سب اپنی آوازوں کو اگر نرم رکھیں گے نا تو فائدہ ہوگا. ضد اور انعد نے لوگوں کو دوسری طرف لے جانا کہ وہ اور بھی برے ہو جائیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے کسی نے آپ کی مخالفت کی تو گناہگار ہوگا نا اگر کوئی غلط بات کہہ دی، تو آپ کی تبلیغ سے فائدے کی بجائے اس کو نقصان ہو جائے گا. بہرحال اس شخص کا انجام کیا ہوا؟ جنت مل گئی. اب دیکھیے ذرا پیچھے والوں کا حال کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کا پتہ ہے. کسی سچے دیندار پہ ایک جملہ بھی جھوٹا کس دیں گے نا بغیر سوچے سمجھے، تعصب کے مارے یا سنی انسنی، اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا. ان کے ساتھ کچھ ایسی حال ہوئے، وہ کیا دعائیں مانگ رہا ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے یہ ہدایت لے آئے. کیا اللہ نے مرنے کے بعد اس کی اس خواہش کو پورا کیا؟ بالکل نہیں کیا. اس کو جنت دے دی، اس کو عزت دے دی، اس کے گناہوں کو معاف کیا، لوگوں کو ہدایت کوئی نہیں دی بلکہ عذاب دیا. کیوں؟ کہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. اسی لیے فرمایا 28 میں، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا تھا، اور وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے تھے. مطلب یہ ہے کہ جس قوم نے اس کو مارا ان کو مارنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کس چیز سے مارا؟ ان کانت اللہ صحت واحدہ، وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی. فیضا ہم خامدون، وہ تو سب بجھ کے رہ گئے. اللہ اکبر. اللہ جب پکڑنا چاہتا ہے نا تو بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کی مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے صرف ایک آواز کافی تھی، ان کانت الا صیحتا واحدہ. دیکھیے ہم سوچتے ہیں نا کسی کو عذاب دینا، ذرا اس کے لیے خوب مشکل چیزیں ڈھونڈیں، سانپ بچھو مکوڑے کچھ کریں. پچھلی قوموں کو بھی دیکھ لیجئے اور اس شخص کے اوپر جو قوم، اس شخص کی قوم پہ جو حالات ہوئے اس کو دیکھ لیں. نعمتوں کو اللہ رحمت بنا دیتا ہے، رحمت رحمت بن جاتی ہے. آواز اپنی اصل سے کتنی خوبصورت چیز ہے نا، ہم بولتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اتنی خوبصورت چیز کو اللہ نے ان کے لیے موت کا نقارہ بنا دیا. چنگھاڑ کی آواز آئی آسمان سے. شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں آواز کی بات اس لیے تھی کہ زندگی میں ان کی آوازیں حق کے لیے بہت اٹھتی تھی دبانے کے لیے، ان کی آوازیں حق کو دبانے کے لیے اٹھتی تھی. اللہ نے ایک آواز سے ان کی زندگیوں کے شرارے بجھا دیے. یہ جو لفظ ہے نا خامدون، خامدہ سے، اور خامدہ کہتے ہیں آگ کا بجھنا. کبھی آپ نے آگ جلائی ہو نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب پوری لکڑی جل جاتی ہے نا پھر آخر میں سلگتی رہتی ہے کافی دیر تک، پھر آخر اس میں سے ایک دم وہ ٹھنڈ ختم ہو کے اور دھواں آ جاتا ہے اور ٹھنڈک آ جاتی ہے. یہ خاموش ہے، بجھ کے رہ گئے. کیا بڑے بندے تھے، کیا خود کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، لیکن جب اللہ نے پکڑنا چاہا تو یوں ان کی زندگی کے شرارے بجھ گئے. کبھی کسی کی ڈیڈ باڈی کو ذہن میں لائیں، شور مچاؤ، چیخو، اس کو پکڑو، اس کو اوپر سے نیچے پھینکو، کچھ نہیں آگے سے ریسپانس دیں گے. نو ریئیکشن، نو ریسپانس، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، بجھ کے رہ گئے. زندگی کی جو رمک تھی، زندگی میں جو گرمی تھی، حرارت تھی، وہ ختم ہو گئی. اور اس پہ آج سائنس کی زبان میں دیکھیں تو کتنی باتیں سمجھ آتی. آپ پتہ کہ ہمارے جسم میں انرجی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ باڈی میں اس طرح کی انرجی ہوتی ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو عام جو بلب ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں کے, 3-4 بلب کئی منٹ تک جل سکتے ہیں, اور جسم کے اندر ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ انڈا, اگر انڈے بھی ابالے جائیں تو ان کو ساری انرجی کو باہر نکال دیں تو انڈے ابل جاتے ہیں. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں سن رہی تھی کہ اس کے جسم سے اتنی انرجی نکلی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, گرم ہوا, غصے میں جب ہوتے ہیں ذرا دیکھا کرے کان بھی سرخ ہوئے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے اتنی ہیٹ انرجی نکلی کہ اپنی آگ اندر کی انرجی سے بدل کے راکھ ہو گیا. تو ہمارے اندر جسم ہے نا, آپ گرم ہیں, آپ ہاتھ لگائیں اپنے جسم گرم لگتا ہے نا, اور گرم ہونا چاہیے جسم کو, زندگی کی علامت ہے. ٹھنڈے ہاتھ, ٹھنڈے پاؤں, ٹھنڈی زندگی, یہ تو جذبات سے آ رہی زندگی ہے نا. آپ اپنی زندگی کو متحرک کر لیں, سوچیں, دماغ, دل. اچھا ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, جتنا تفکرات میں ڈوبے رہیں گے نا اپنی زندگی کے, ٹھنڈے رہیں گے اندر سے. جس کو آپ کہتے ہیں ہائے میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, جب ہم کوئی غم کی خبر سنتے ہیں ایک دم ٹھنڈ آتی ہے, ہاتھ کانپنے لگتے ہیں نا. جب ہم صرف اپنی زندگی کے غم سہتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں. ہاتھ پاؤں سے مطلب فزیکل ٹھنڈے کی بات نہیں کر رہی میں اس وقت, وہ بھی آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کا نتیجہ کہ آپ حرکت ہولتے رہتے ہیں. ہائے کیا ہوگا, ہائے دل ٹھنڈا, ساتھ ہی بلڈ پریشر لو ہو گیا, ہائے یہ نوج ہے وہ نوج ہے. یہ جو ڈس بیلنس ہے نا جسم میں بلڈ کا یا شوگر کا, اس کے اندر آپ کی اپنی پرسنالٹی جھلکتی ہے. اور گرم کے کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ نرم گمے, نرم کیا بولا پہلے بھی, نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو. نرم گمے بات کرو تو نرم, اور جستجو کرو کوئی کام کرو تو گرم. پاک دلو پاک جو, دل بھی پاک, آپ کا اندر پاک ہو. جتنا آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے, ایکٹیو سے فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, آپ خود اپنے آپ پہ تو بہت ہی دیکھتے ہوں گے, میرے سے تو بہت زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب گھر میں آپ گھستے ہیں یا فارغ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بغلوں سے نہیں نکلتے سردی سردی, اور جب کام کرنے لگتی ہیں عورتیں کچن میں اور بعد میں صفائیاں کرتی ہیں, سویٹر بے کے کر کے اتارتی کہتی گرمی لگ رہی. وہ گرمی کہاں سے آتی ہے؟ وہ جذبات کی گرمی ہوتی ہے. جن کو اپنے گھر کے کام گرم کر دیں ان کو گھر میں گرمی نہیں لگتی نا, تو جن کو انسانیت کا درد لاحق ہو جائے ان کو تو فکر ہی نہیں رہے گی, ان کو تو یعنی وہ کبھی بے فکر رہ ہی نہیں سکتے. وہ پھر شدتوں سے بے نیاز, گرمی سردی سے بے نیاز ہے پر محسوس نہیں ہوتی. بھوک لگی ہے بٹ اٹس اوکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں, بھوک لگی تو سر میں درد ہوا تو مائگرین ہو گیا, سنا میں اپنے ہی لوگوں سے, اور شوگر لو ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہی جن کی ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی ان کے اپنے اوپر بات ہے, لیکن آپ سمپل سمجھیں کہ یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں. کئی خواتین ایسی وہ کوئی گولی کھاتی ہیں, کوئی ایسی تکلیف لگ جاتی ہے ان کو ہمیشہ گولی کھانی ہوتی ہے, اور ان کا خیال ہے وہ جس دن نہیں کھائیں گی اس دن وہ بس گر گئیں, اور یاد آتا ہے رہے آج صبح سے دعوت کی تیاری میں رات آج تو میں نے وہ گولی نہیں کھائی, نہ آپ گری نہ فینٹ ہوئی نہ کچھ ہوا, کدھر گئی؟ آپ نے خود کو گرم کر لیا. تو زندگی حرکت سے, علامہ اقبال کے بہت سارے شعر ہیں جو میں غلط پڑھ کے آپ کو اور نہیں جانا چاہتی. اصل زندگی حرکت میں, ایک شعر کا بس مفہوم یاد آ رہا ہے کہ تجھے اپنے اسلاف سے کیا نسبت, تو ثابت وہ سیارہ. کہتے ہیں تمہیں اپنے باپ دادا صحابہ اور جو بڑے لوگ تھے ان سے آج کے مسلمان تیری کیا نسبت ہے, تو ثابت ہے, سٹل کام کھڑا ہے, ٹھنڈا کھڑا اپنی جگہ, اور وہ سیارہ وہ موومنٹ کر رہے تھے, اور یہی موومنٹ کائنات کی اب ہمیں اگلی آیتوں میں دکھے گی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو اپنے کام کے لیے چنتے ہیں. اور مری وہ قوم جس نے اپنے وقت کے دائیے دین کی جان لی. اللہ کو بھی غصہ ہی آنا چاہیے تھا نا ان پہ, مار کے پٹکتا ہنستا اللہ بھی دیکھا نا مزہ آ گیا تمہیں, میں نے تمہیں مار کے ختم کر دیا. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے, ڈر لگتا ہے اللہ کے لیے کوئی بات کہتے ہوئے, لیکن جو میں اپنی سمجھ سے کہہ رہی ہوں کہ جو خیر خواہی اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے نا, اس سے کئی گنا خیر خواہی اللہ کے اپنے اندر انسانیت کے لیے. اسی لیے فرمایا حسرتن للعباد, ہائے افسوس میرے بندوں پر. نوٹ تو کیجیے, یہ تو نہیں کہا یا حسرتن للناس, انسان کا لفظ آ سکتا تھا نا, عباد آیا, ہائے افسوس میرے غلاموں پر, کاش خود کو بندہ تو سمجھتے تو آج اس انجام کو نہ جاتے. بندے بن کر مانگتے رہتے, اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا. اور جب غلام خود کو آقا سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہائے افسوس میرے بندوں پہ. یہ بالکل ایسے جیسے ماں اپنے بچے پہ نہیں افسوس کرتی, کیا نہیں اس کو کھلایا, کیا نہیں پلایا, کتنا میں نے اس کا خیال رکھا, لیکن اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے تو اس کی ہنسی ہی اڑائی. لوگوں کی عادت ہے اللہ کی طرف بلانے والوں کو اور کچھ سمجھے نہ سمجھے بے وقوف ضرور سمجھتے ہیں. ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ سٹوپڈ حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں, داڑھی جو رکھی ہوئی ہے, پردہ اوڑھ کے آئی ہیں, یہ عقل مند عورت تو ہو نہیں سکتی کم از کم. ان کو کیا سلیقہ دنیا میں جینے کا, رہنے کا, کھانے کا, پینے کا. اور یقین کریں کہ میں پھر معذرت سے کہوں گی اپنے سب دیندار ساتھیوں کو, ہم نے اپنی حرکتوں سے لوگوں کو یہ ثابت بھی کر دیا. اوہڑ پن, بے تنظیمیں, ہم ہماری گھرداری, ہمارا پہننا اوڑھنا, ہمارا ملنا لینا دینا, ہم نے اس میں پتا نہیں کیا کچھ گل کھلائے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نا, دن کی بات کر کے برا بنانا, یہ دیندار ہے نا, تو یہ کیسی ہوں گی. ہم ہیں ماشاء اللہ ٹینشن اپ ڈیٹڈ اپ گریڈیڈ. میں ایسے میں پرفیکشنسٹ ہوں نا, جب تک سیلر سے جانے میں 4 گھنٹے نہ لگے مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا. جب تک 6 قسم کی چٹنیاں نہ بناؤں مجھے تو لگتا ہی نہیں میں نے اپنی دوستوں کی عزت کی ہے. اور کچھ لوگ یہی دنیا کے پرفیکشن کو, خود کو پرفیکشنسٹ بنانے میں جنت سے ایلیجیبل قرار دے دیے جائیں گے, کیونکہ ان کی نوک پلک بڑی درست ہوگی. اور اس طرح کے حالات ہوں گے, اس طرح کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ بیوقوف, نہ سمجھ یعنی دیندار, دین کا کام کرنے والے. اور ہم ماشاءاللہ بہت, اسی لیے پھر ہمارے دلوں میں رہتا ہے جب دین کے نام پہ محفلیں سجاتے ہیں یا اپنے نام پہ سجائیں, یہ الگ بات ہے کہ اپنے ہی نام پہ دین کی بھی ہو تو اور سج جاتی ہیں, لیکن ہم یہ ضرور سوچ لیتے ہیں کہ دین کے نام پہ محفل ایسی تو نہیں ہو سکتی نا جیسی کچھ اپنے نام پہ ہوتی ہے. شادی میں دین کا کام, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لوگ سنتے ہی نہیں, ان کا موڈ ہی نہیں ہوتا. شادی والے دن درس, ولیمے میں درس نہیں, اور مہندی والے دن توبہ کرے کوئی نہیں سنے گا. دو الگ چیزیں, لیکن اللہ کا نبی یہ استاذ, اور اندر کھیکی کھیکی ہنس رہے ہوتے ہیں, آئے ہیں مولوی صاحب چائے پلاؤ بھیجو جلدی, بچی کی مبارک دینے آ گئے ہیں. اللہ کا نبی استاذ, یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ میں اور میرے میں سے جس کو کبھی کسی ایسے جملے یا ایسے بیہیویئر کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. آج صبح بھی آتے ہوئے رستے میں ایک لڑکی پاس سے گزری, کسی کو نہیں پتا ہوگا میرے ساتھ جو ہوں گے, وہ تو ڈرائیو کر رہی تھی, میں نے اس کی لک سے پہچانا کہ وہ مسلمان ہے. اور انیوزلی وہ مجھے دیکھ رہی تھی, میں گاڑی میں آگے تھی تو میں جی دیکھتی, عام طور پہ لوگ کیئر ہی نہیں کرتے. بالکل حال حلیہ لڑکوں والا تھا اس کا, جیسا عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو مجھے اس وقت بڑوں کی بات یاد آ گئی, لڑکیوں دوپٹے سروں میں لیا کرو, کھول کے لیا کرو. تو میں نے کہا ادھر کس نے سر پہ لینا ہے ہی کو نہیں. اور وہ لڑکی پاکستانی بھی تھی اور مسلمان بھی تھی, یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے کہیں سے ظاہر نہیں کیا. اور وہ ایک دفعہ اس نے مجھے دیکھا, گاڑی ہماری ہلکی تھی, اندر گلی تھی, پھر دوبارہ تھوڑا سا آگے تو میں نے پھر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی پلٹ کے, اور اس کی آنکھوں سے مجھے دکھ رہا تھا کہ شی از کمپیئرنگ. میرا مذاق نہیں کر رہی تھی, اصل میں اس کے اپنے آنکھوں میں ایک چمک تھی. تو یاد رکھیے کہ دین کے نام پہ مذاق اڑوایا جانا یہ پیغمبرانہ سنت ہے. یہ کچھ تو ہوگا, یہ تو ہوگا, مان لیجئے منہ پہ کچھ نکل آیا, ہاں بس نکل ہی آیا. اچھا یہ منہ پہ چھپایا ہوا ہے, کوئی گڑبڑ ہے؟ اچھا جی کیا بات ہے, یہ داڑھی رکھ لی ہے, خیر تو ہے مولوی صاحب, یہ کیا ہو گیا ہے ملا صاحب, یہ کوئی تبلیغی جماعت کے ہاتھ لگ گئے ہیں, کیا ہو گیا؟ یہ عام جملے ہیں. جتنے لطیفے مولوی کے نام پہ ہیں, مسٹر کے نام پہ ہیں, ڈاکٹر کے نام پہ ہیں, کسی پلے بوائے کے نام پہ ہیں, گلوکاروں اداکاروں کے نام پہ ہیں, وہ بھی مذاق اڑائیں گے تو دینداروں کا اڑائیں گے کہ یہ اچھا داڑھی نہیں, یہ آپ نے نیپکن لگایا ہوا ہے, اچھا اچھا یہ آپ نے ٹاول لگایا ہوا ہے, یہ باتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کی حسرت, یا حسرت بات ہو میرے بندے, میں نے تمہیں بندہ بنا کر بھیجا تھا, تم آقا بن گئے. آپ سوچیے کہ آپ گھر جائیں اور آپ کی میڈ صوفے پہ بیٹھی, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی, آپ کو عطا دے کر رونق سے گردن جھٹکے, اور آپ کو دیکھ کر نہ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی کوئی محبت, اور وہ آپ کے حکم ہی چلانے لگ جائے, کھانا رکھو میرے لیے دیر سے کیوں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اور آپ اس میڈ کو کیا دیتے ہوں گے, 20-25 پاؤنڈ اللہ نے ہمیں کیا دیا اور اس کا کتنا ہمارے اوپر کنٹرول ہے. پھر اللہ کہتے ہیں یا حسرت, اللہ کو تو پرواہ نہیں. یاد رکھیے اسے اللہ کی حسرت مراد نہیں, یہ ہمیں حسرت دلائی جا رہی ہے کہ میں نے تمہیں کیا دیا تھا اور تم کیا کرے ہو. غلامی کرنی ہے نا تو بندہ اللہ کی کر لے, محبت کرنی ہے اللہ سے کر لو, دوسروں کا غلام بن کے اور بےزتی کراتے ہیں. دیکھیں نا, کوئی اپنے مالک کی بات ماننے کی بجائے نیبر کے ڈرائیور کی بات ماننے لگ جائے تو کہیں گے عقل مند. نوکری کرنی تھی بیگم صاحبہ کی کرتی, ملازمہ کے گھر میں تم ملازم لگ کے تمہیں وہاں سے کیا ملنا ہے. آج بندوں کا یہی حال ہے. اور میں تو جتنا اس کو پڑھتی جا رہی ہوں مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمیں سزا بھی اسی بات کی مل رہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دلاتا ہے ہزار سجدوں سے بندے کو نجات. اور یہاں سے یاد رکھیے کہ یہ جو بندگی ہے نا غلامی, اس کو بھی سمجھ لیں. کیونکہ آپ کہیں گے نہیں نہیں میں تو بہت نمازیں پڑھتی ہوں روزے بھی رکھتی ہوں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے قبول کرے. لیکن بندگی ہوتی کیا ہے, غلامی بندگی. دل شکر کے جذبات سے بھرا ہو اور اللہ کی محبت چھلک رہی ہو پھر اللہ کے آگے جھکے, یہ بندگی ہے, یہ غلامی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت سے بھری ہوئی غلامی, سلیوری آف لو. کوئی انسان ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے نا, ہم کسی نہ کسی طرح اس کا چکا ہی دیتے ہیں نا, کوشش تو کرتے ہیں نا, کچھ نہیں تو اس کو دعا دے دیں گے. اللہ کے احسانات کو کیسے چکائیں, عباد بن کر. اور محبت کی غلامی سے بہترین غلامی وجود میں آتی ہے. کیونکہ جب اللہ سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر نمازیں بھی سجتی ہیں. یہی تو پہلا سبق تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے جتنا تھوڑا سا دین سمجھ آیا نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کی نعمتوں کا اتنا شدید احساس کہ سر نہ اٹھے اور اپنے گناہوں کی اتنی فکر کہ اللہ کے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکو. اس جذبے کو آپ رکوع میں ڈھونڈ لیں تو بھی بندگی ہے, سجدے میں ڈھونڈ لیں, طواف میں ڈھونڈ لیں, حج عمرے میں ڈھونڈ لیں, یا اللہ کی اطاعت کر کے زندگی میں لے آئیں تو بھی یہ بندگی اور غلامی ہے. اتنے بڑے رب کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ اللہ کا راستہ صرف اس مذاق اڑائے جانے کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. اچھا بہت لگتا ہے ہمارے نفس کو, یعنی ہمارے روح کو نا اللہ کا بندہ بننا, اللہ کی غلامی کرنا بہت پسند ہے. لیکن یہ بیچ میں جب مذاق اڑایا جانا ہے نا, اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ابھی نہیں, نہیں میں نہیں کر سکتی. کسی سسٹر کی بات ہو کہہ رہی میں جتنا ہی سٹرگل حجاب کے ساتھ کر رہی ہوں مجھے کوئی عبادت مشکل نہیں لگتی جتنی حجاب مشکل لگتا. ایک تو سنبھالا نہیں جاتا اور ایک لوگوں میں کیسے جاؤں, مشکل لگتی ہے. تو یہی تو حساب ہے, یہی تو اللہ ہم سے چاہتا ہے. آپ کے لیے کوئی بولے ہی نہ دوسروں کے سامنے اور گھر بیٹھ کے سجدوں میں جا کے آپ کے نام کی تسبیحیں پڑھتا رہے, کیا فائدہ. بیویاں مردوں کو کہتی ہیں کئی دفعہ کہ دیکھو مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے جو مجھے اکیلے میں کرتے ہو, مجھے وہ عزت چاہیے جو دوسروں میں کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے اندر میری عزت کیا کرو, ادھر میری برائیاں نہ کیا کرو. ایک شوہر ہم سے کوئی 2-4 inches لمبا ہوتا ہوگا, اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے تو اللہ اکبر مالک الملک کی بات, وہ کتنا بڑا ہوگا. اس کو سوچنا چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اصل بندگی یہ ہے کہ بندہ اس بات سے بے نیاز ہو جائے کہ ہاؤ آئی لک لائک, میں کیسا لگتا ہوں, اللہ جو کہتا کرے. اور آپ دیکھیں کہ حج اور عمرہ اس بندگی کو سکھانے کا بہترین موقع ہے. مایوب لگتا ہے نا کپڑے اتار کے پھرنا, اللہ نے ہمارے جسم پہ جتنے عیب رکھے ہوئے ہیں وہ کپڑوں سے چھپ جاتے ہیں نا. مردوں کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت, لباس پہن کے مرد کی ایک شان ہوتی ہے نا, جیسا کپڑا بندہ ویسا لگنے لگتا ہے. تھوڑے کپڑے پہنے ہوں کیسا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا نا. اللہ کہتا ہے سارے کپڑے اتارو, چلو 2 چادریں باندھو. اب یہ عزت کم ہوتی ہے دیکھا جائے. ایک الگ بات ہے کوئی فیشن ماڈل ایسے کپڑے پہن لے تو لوگ اس کا اپریشیٹ کریں, مرد تو عموماً فیشن کے نام پہ بھی اس طرح کی چادریں نہیں باندھ. چلو شاباش, گو ہیڈ, ٹھنڈ لگے گرمی لگے جو مرضی ہے, چھوٹ کھلے جوتے پہن لو, کوئی سلی ہوئی چادر نہیں پہننی. اب آپ کی تو بےزتی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو تھکے ہو ہارے ہو جو بھی ہے, چلو چکر لگاؤ جا کے عمرہ کرو. اب ہم بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, کیا ہماری اوقات ہے, ہم کیا سوچے لگ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ادھر بیٹھا کوئی شخص کسی کو دور سے ایسے ہی دیکھ رہا, بھاگ رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, ہم کہیں گے کیا, واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو, کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ سب کر کے جو سب سے بڑی بندگی غلامی ہے, چلو سر کے بال بھی اتار دو. اللہ اکبر, یہ بندہ بنوانے جاتا ہے اللہ میں؟ ہم کہتے نہیں, میں کیسا لگوں گا, اللہ یستہزئ, مذاق اڑائیں گے لوگ. یاد رکھیے, اتنا پیسہ لگا کے ہم جاتے ہیں, ہم مفت میں بھی اللہ کے بندے بن سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ کے لیے مذاق اڑایا جانا انعام لگنے لگے. پھر ایک پردہ نہیں, پھر آپ کہتے ہیں چار پردوں میں ڈال دیں, چار پردوں میں ڈال دیں. اور یاد رکھیے کہ یہ شخص جس کو قوم نے مارا, اور یہاں پہ اصل میں اب ایک قسم کا یہ واقعہ پورا ہوتا ہوا دکھتا ہے, کیونکہ اب آگے توحید کی نشانی ہے. لیکن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک واقعہ سناتی ہوں, صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر لوگ ان کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں. ہمیں بھی بڑی خوش فہمیاں ہوتی ہیں, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میرے رشتے دار, دے لو می. یہ لو کیسے پتا چلتا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود, نام سنا ہوگا آپ نے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کے لیے جاؤں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں. اور یاد رکھے کہ اس وقت تو لوگ دین پہ ہی نہیں تھے نا, رشتے دار سارے کفر پہ ہوتے تھے. کوئی ایک آتا ہے اور عروہ بن مسعود کا نام سن کے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. خیر, انہوں نے شوق کا اظہار کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں. جواب دیا اللہ کے نبی, اس کا تو خیال تک نہیں ہے, میں نہیں سوچتا, آئی کینٹ ایکسپیکٹ. انہیں مجھ سے اس قدر الفت و عقیدت ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگائیں گے بھی نہیں. یعنی وہ تو میرے بہت کیئرنگ ہے, وہ نہیں مجھے کچھ کہیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کو دین کی بات کہوں تو وہ مجھے نقصان دیں, وہ تو مجھے نیند سے نہیں اٹھاتے. آپ نے فرمایا اچھا پھر جائیے. یہ چلے گئے. اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے, محبتیں کیسے نفرتوں میں بدلتی ہیں اللہ کا بننے کے بعد. جب لات و عزہ کے بت پر, سوری, جب لات و عزہ کے بتوں کے پاس ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے اب تمہاری شامت آ گئی ہے. قبیلہ سکیف بگڑ بیٹھا کیونکہ وہ ان بتوں کو پوچھتا تھا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا میری قوم کے لوگوں تم ان بتوں کو ترک کر دو, یہ لات عزہ دراصل کوئی چیز نہیں, اسلام قبول کرو تو سلامتی ہوگی. اے میرے بھائی بندو, یقین مانو یہ بت حقیقت نہیں, یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے, ساری بھلائی اسلام میں ہے. ابھی تو تین ہی مرتبہ صرف اس کلمے کو دہرایا تھا, تجھے ایک بد نصیب تن چلے نے دور سے ایک تیر چلایا جو رگے اکھل یعنی یہ رگ پہ لگا اور اسی وقت شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ تو ایسا ہی تھا جیسے سورت یاسین والا جس نے کہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مارتی ہیں لوگوں نے, شاید آج پہلی دفعہ آپ کو پتا چلا گیا ہوگا کہ عروہ بن مسعود اپنے ہی خاندان کے تیروں سے مارے گئے. ہم تو کہتے ہیں ان کے تانے نے تو میرے تن بدن میں آگ لگا دی, اصلی تیر نہ مارنا, میں اس تانے سے جل جاؤں گا. سیلف کانشیس, اپنی ذات کو بچانے والے, خود کو بڑا بنانے والے ایسے ہوتے ہیں. اس طرح کے واقعات اور بھی آتے ہیں, کیسے لوگ جب دین کی بات سنتے ہیں تو ان کو غصہ کیا آتا ہے. ایک اور کا واقعہ سن لیجیے. کعب احبار کے پاس حبیب کا ذکر آیا جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھے, جنہیں یمامہ میں مسلمہ کذاب ملون نے شہید کیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ حبیب بھی اسی حبیب کی طرح تھے جن کا ذکر سورت یاسین میں ہے. ان سے اس کذاب نے رسول وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا میری نسبت بھی تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کون کہہ رہا؟ سلمہ کذاب. تو حضرت حبیب نے فرمایا میں تو نہیں سمجھ, میں نہیں سنتا. اس نے کہا محمد کی نسبت تو کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب دیا میں ان کی سچی رسالت کا مانتا ہوں. اس نے پھر پوچھا میری رسالت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب دیا میں نہیں سنتا. اس ملون نے کہا ان کی نسبت تو سن لیتا ہے اور میری نسبت بے بہرا بن جاتا ہے. یعنی یہ شوق رہتے ہیں کہ میں نے تیری بات ہی نہیں سنی. ایک مرتبہ پوچھتا اور ان کے اس جواب پر ایک عضو بدن کٹوا دیتا, یعنی ایک باڈی آرگن جو ہے اس کو کٹوا دیتا, پھر بدن ایک عضو بدن کٹواتا. اس طرح جسم کا ایک ایک جوڑ کٹوا دیا اور وہ اپنے سچے اسلام پر آخری دم تک قائم رہے, اور جو جواب پہلے تھا وہی آخر تک رہا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. بہت مشکل ہے کہنا, یعنی آسان ہے کہنا, مشکل ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نا, وہ کیا مشکل ہے؟ لوگ 70,000 دفعہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ کلمہ ایسا پڑھنا کہ جس کے بعد لوگ دشمن ہو جائے, اس میں اور ہمارے پڑھے میں بہت فرق ہے. تو بندگی والا لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا تو پھر بات سمجھ آئے گی. تو یہ مر کے بھی نہیں مٹے, اللہ نے ان کو ختم نہیں کیا. اصل بات یہ کہ ان لوگوں کو اللہ نے آخرت کے وہ خوبصورت معاملے دکھا دیے جس کے بعد ایک انسان پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. سب لاکھ برا کہیں جو بھی کہیں, وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ توحید تو یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ کیا کہہ دے کہ یہ ایک بندہ خفا سارے جہاں سے میرے لیے ہے. وہ کہہ سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ ہم تو اللہ سے خبر رہتے ہیں کہ یہ کیوں مشکل دین ڈال دیا, سارے رشتے داری ناراض ہو گئے ایک ایک کر کے. اور ہم کوئی نیکی کا کام کریں, قرآن پڑھنا شروع کرنے سے لے کر عمل کرنا زندگی میں, جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثریت آپ سے ناراض ہوگی کیونکہ کدھر پڑھ. اور کبھی کسی سے نیکی کے کام میں مشورہ نہ کریں, ورنہ پتہ کیا ہوگا, آپ نماز میں نماز پڑھ لوں مشورہ کریں گے نا, ان کے مشوروں کے جواب میں نماز کا وقت چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ہدایت دے. تلاوت سنائے ذرا یہ آخری 3-4 آیتوں کی, 23 پارے کی جو شروع کی. اب اس کو سنتے ہیں بالکل اپنے اوپر لیں. یہ سب جو حبیب کے ساتھ ہوا فزیکلی میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو میرے اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ سنتے وقت آپ کے ذہن میں کچھ آیا شیئر کریں. جی آپ ارکو آن لائن لکھیے آپ لوگ. جی مردہ شخص کے جذبات تک قرآن میں بیان ہو گئے, تو ہم زندہ لوگ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی آپ
مبارک
جی بالکل, یعنی ہم تو اس کو مردوں پہ پڑھتے ہیں یا مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں. دیکھیں کہ ابھی ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں نا, پوری بولیے کہاں تک پڑھے, 35 آیتیں پڑھی ہیں نا. پچھلا سبق اور آج کا سبق دونوں کر لیجئے. آج کی جو باتیں تقریباً 1:28 منٹ ہے, 2 کے قریب پچھلا سبق پہ تقریباً 4 ہو گئے ہیں, ہم صرف 35 آیتیں کر چکے ہیں. اتنے میں تو ہم کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں؟ ان کو ملتا ہوگا اس میں سے جو کچھ وہ لینا چاہے. اتنی دفعہ میں تم پڑھ کے ختم پہ ختم کر سکتے تھے. جی اور کوئی ادھر سے؟ جی آپ صدر.
جیسے پریکٹیکل لائف جو زندہ انسان ہے اس کے لیے عبرت کے لیے, اس کے سبق سیکھنے کے لیے, تو یہ مردہ انسان پر کیوں پڑی جاتی ہے, یہ میرا سوال تھا.
جواب مل گیا آپ کو. اس پوری سورت کا تھیم ہی موت ہے, اور شاید اسی وجہ سے لوگ اس کو کہتے ہیں زندگی میں نہیں موقع ملا تو بعد میں پڑھ کے ختم کر دیں. جی رما, آگے بھی حسرت آئے گی, ابھی یہاں آئیے یا حسرت میں آگے بھی آئے گا. جی آپ منہ ہو جاتی ہیں, ان کو ضرورت کیا ہمیں دیکھنے کی؟ دیکھیے برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے نا, جو مر جاتا ہے نا اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے. اگر ہم یہ ثابت کرنے لگ جائیں نا کہ مردوں کا ہم سے تعلق ہے اور ان کو ہمارے حالات کا تھا, تو یہ تو اتنی نسلوں کو پیچھے لے آئے گا کہ آپ کے امی ابو کو پتہ لگے آپ کون ہیں تو آپ کے نانی نانا کا دل نہیں کرے گا, تو نانی نانا سے پر نانی پر نانا, اور پھر اس کے آگے یہ تو پھر آگے سے نسلیں چل پڑیں گی. پھر تو ہم نے ان کو بھی فرصت نہیں لینے دی, ان کے لیے تو آگے اتنے کام ہیں. آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے, شادی ہوتی ہے تو بچیاں بعض دفعہ پھر اپنے گھر میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں ان کو کئی کئی دن خیال ہی نہیں آتا. اب تو خیر یہ بات مذاق لگتی ہے, اب تو منٹ منٹ کا حساب ہوتا ہے فونوں پہ اور ٹیکسٹنگ میں, مہینوں خیال ہی نہیں آتا بیٹیوں کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بزی ہیں. دل تو دھڑکتا ہے, محبت تو ہوتی ہے, لیکن خیال نہیں آتا نا کیونکہ وہاں مصروف ہے. اور عام دنوں میں تو ہو سکتا آتا ہو, اور اگر گھر میں کوئی مصروفیت ہو جائے تو بالکل نہیں آئے گا. تو جو یہاں سے جاتا ہے آپ کا خیال ہے وہ فارغ ہو کے بیٹھا ہمارے بارے میں سوچتا رہتا ہے, دھوکہ ہے, یا اچھی جگہ پہ یا بری پہ. تو وہاں ان کے اپنے معاملے ان کو بہت ہیں جو ہمیں وہ ہماری طرف نہیں آتے دیتے. یہ کہتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے حال پر افسوس کر رہا ہے مگر بندوں کو اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تبلیغ کی توفیق مانگنی ہے, میدان کھلا, اللہ کی راہ میں مذاق اڑایا جائے, یہ خوشی کی خبر ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. صحیح, اور کوئی طرح نہیں تو جی آپ پھر آپ دونوں باری کری کر لیں. جی یعنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے خیر خواہی کی دعا مانگیں, سنسیریٹی. آپ دیکھیں دنیا میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں ہمیں رحم آتا ہے, پیاس سے مرتے ہیں ہمیں رحم آتا ہے, تو لوگ جہالت سے مرتے ہیں ہمیں رحم نہیں آتا. کوئی سردی سے مارا سارے لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے, زلزلہ آ جاتا ہے سارے دنیا نان مسلم بھی جمع ہو جائیں گے, مسلم بھی جمع ہو جائیں گے. لوگ بے دینی میں مارے ہیں, بے نمازی مارے ہیں, حج کیے بغیر مر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو سچی خیر خواہی جو نا اللہ کی کتاب پڑھ کے آتی ہے, اس کے بغیر بندہ نیک تو بن جاتا ہے لیکن خیر خواہ کم ہی بنتا ہے. جی فرق جی بالکل, یعنی تھاٹ پرووکنگ ہے نا, وما لی لا اعبد الذی فطرنی, یعنی ایسے لگ رہا ہے نا جیسے اپنی زبان کہتے ہیں کوئی ریزن ہے کہ میں یہ کام نہ کروں, کوئی وجہ ہے کہ میں نہ کروں, تو یہ فطرت کی پکار ہے. اور اس کو دبائیں نا تو یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. تو پھر آگے انشاءاللہ شروع کریں گے, آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے بریک کے بعد انشاءاللہ, اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیتوں پہ چلیں گے. آپ نماز اور کھانا کر لیں. ہم کتنے منٹ, 20 منٹ ارم کے کہنے کے مطابق اب یہی نبھائیں گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جو ساتھی نماز نہیں پڑھے وہ کھانا پہلے لینا شروع کر دیا کریں تاکہ ٹھسے ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آن لائن سے آپ لوگ مائی کوڈ کر لیجیے. پہلے نماز سر جی.